السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور بہت تیار ہیں اپنی کلاس کے لیے. تو انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سب لبیک مار کریے گا. بسم اللہ، فضا فرحان، سائم ظفر، امین مسانی، فاریہ بیگ، رشیہ بیگم، جویریہ غزنفر، حمیر اسحاق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، حاجہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمرین سلطانہ، فوج خالد، بی بی عالیہ محمد، سائم سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مفسرہ یاسر، شفر نواز، زمر طویل، شاذ میمونہ، سائمہ قرنی، شہلہ، سمرین برہان، سبیحہ خان، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سید عنایت، تبسم قریشی. جی، سو امید ہے کہ سب نے اپنی لبیک مار کر ہی لی ہے. سو الحمدللہ، ہماری اٹینڈنس کے بعد ہمارا اگلا سیشن آپ کی آیا شیئرنگ کا ہوتا ہے. تو آج آیا شیئرنگ کے لیے کون بیٹھا ہے؟ یس، آج آیا شیئرنگ کے لیے کون سا اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کرنے لگے ہیں؟ جلدی سے کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پاس کیا سیکھنے کے لیے ہے. آئی تھنک سسٹر ایف کے 18 آپ بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ شیئرنگ، رائٹ سسٹر سمینا؟ آئی تھنک تو آپ ان شاء اللہ مائی کے یس یس سمینا، آپ ریڈی ہیں؟ مائک فری ہے جی، پلیز لکھیں یہاں تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا. یس سسٹر سمینا، آپ ریڈی ہیں؟ اور سسٹر ہمارا، آپ نے بھی بہت دن ہو گئے کوئی شیئرنگ نہیں کری، اس لیے آپ کو بھی آنا چاہیے انشاءاللہ مائک پر. یس اوکے، مجھے لگتا ہے کہ پھر ابھی ہم اس I don't understand. Sister Tamiz and Nisa Reddy, inshallah, main mic free karke fir aap le lijiye.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آج چاہ رہی تھی کہ کوئی اور کسی اور کے بارے بھی آ جائے, تو اس لیے میں ریز نہیں کری تھی. تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں آیت نمبر 5 اور 6 سورہ محمد. اس حوالے سے میں شیئر کروں گی. جیسے آیت نمبر 4 میں شہدا کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا, انہیں راہ دکھائے گا, ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے. 25 پارے پڑھ کر جتنا جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے اب تو لگتا ہے جیسے میں جنت کو بہت اچھی طرح سے جاننے لگی ہوں. وہاں کا کھانا پینا پہننا رہنا سہنا کیسا ہوگا, تو اس یہ سب جان کر جنت میں جانے کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. اور آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں راہ دکھاؤں گا, ان کے حالات کی اصلاح کروں گا, یعنی ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو اتنی ڈیٹیل سے پڑھنے کی توفیق دی ہے, تو اس پر عمل کی توفیق بھی دے اور ہمیں جنت کا ساتھی بنا دے, آمین. اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے, یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے, اور جب وہ داخل ہوں گے تو آج خود ہی اپنے گھروں میں جا داخل ہوں گے. اس کی تائید دیکھ حدیث سے بھی ہوتی ہے. والے وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا. دیکھیں اب ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے حالات اور ایڈریس وغیرہ لے کر ہی گھر سے نکلتے ہیں. تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور کن کن راستوں سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے, تو اس لیے وہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے. اس کے بعد عکس جب انسان جان جاتا ہے تو پھر اس کو اس میں جانے کی طلب لگ جاتی ہے اور پھر ہی کوشش کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے بعد استاذہ صاحبہ کی مشکور ہوں جنہوں نے تفسیر کے ذریعے ہمیں جنت کی سیر کروا دی, اور اب بس ایک ہی طلب ہے, دعا ہے اللہ ما انی اسالوک الجنت و اعوذ بک من النار و اعوذ بک من عذاب جہنم. آمین. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ محمد. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہے, کیا وہ برابر ہیں؟ تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ کبھی بھی انسان کا دل دکھنے لگے کہ ہم یہ کس طرح سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, تو اس آیت آپ کو بہت سٹرینتھ دیتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, آج اس دنیا میں بھی ان کے عمل برابر نہیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا عمل برابر نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ جنت کی جو ڈسکرپشن اگلی آیت میں ہے 15 کے اندر, کہ جنت کی مثال اور اس کی صفات تو ایسی ہیں جیسی وعدہ کی گئی ہیں متقیوں سے. تو صرف کرنا چاہ رہی تھی کہ دو تین دن پہلے کسی جگہ پہ گیدرنگ تھی دین کے حوالے سے, تو وہاں پہ جب سوال کیا کہ جنت میں آپ اپنی جنت میں کیا کیا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی آپ چاہت کریں گے, تو آپ اپنی جنت میں کیا کیا چاہیں گے, تو بہت بلینک فیسز تھے. مطلب ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں لیکن اس کو ویژلائز نہیں کرتے یا اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ جنت حق ہے اور کوئی ایک خالی تصوراتی خیال نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے اور وہاں پہ بہت کچھ ہوگا. تو ایک جو بلیور ہے وہ تو دنیا میں جو بھی اچھی چیز دیکھتا ہے اس کے بعد وہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو میں کام کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ چیزیں جنت میں چاہیے, اچھا یہ چیز نکلی ہے یا یہ نئے نئے کپڑے آئے ہیں یا نئی یہ نئی مووی آئی ہے یا یہ کام آئے, یہ دنیا میں میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے لیکن مجھے یہ آپ جنت میں دے دیجیے گا. اور ایون جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو جب وہاں سے گزرتی ہوں تو دل کر دعا کرنے کا کہ اللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح جن کا میری تفل جن تو والوں سے، بچوں سے بات کیا، کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا دوں گی یا کینڈیز ہوں گی اور ہم اس میں چھلانگے لگائیں گے اور ہم جتنی مرضی کھا سکیں گے اور ہمارے نہ پیٹ میں درد ہوگی نہ ہمیں کوئی اور پرابلم ہوگی نہ ہم موٹے ہوں گے وہاں پہ. تو جنت بہت حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کو مزید جانے اور اس کے لیے واقعی میں جیسے دنیا میں ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں نا، معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو اس ہوٹل میں سوئمنگ پول ہے کہ نہیں ہے، اس ہوٹل کے اندر فٹنس ایریا ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کے حساب سے اپنے کپڑے لباس چیزیں تیاری کر کے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس جنت کے اندر بہت ساری چیزیں اور یہ ہم نے خود اپنے لیے یہاں پہ اعمال کے ذریعے وہاں بنانی ہے، تو ضرور اس کو ویژلائز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنی چاہیے. اور الجنت الحق و نار الحق، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دونوں ہی شیئرنگ بہت اچھی تھی، اور سسٹر سمیز نے کہا آپ یہ سوچ رہے تھے لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ نہیں شیئر کرتے تو واقعی اتنی اچھی بات، اتنا اچھا ریمائنڈر ہم تک نہیں پہنچتا. تو ہم میں سے کوئی بھی اگر ریڈی ہوتا ہے تو ضرور ہینڈ ریز کر لیا کریں، بیکاز وی نیور نو کہ ہمارے ذریعے سے کوئی خیر کیسے کسی تک پہنچ جائے. تو نو ڈاؤٹ آئی گاٹ ریلی ویری نائس ریمائنڈرز ود اٹ. اینڈ یہ بات سچ بھی ہے جیسے سسٹر جویریا نے شیئر کیا نا کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، بیکاز آئی تھنک ہم لوگ سب کچھ اس دنیا کے حوالے سے سوچتے ہیں اور یہیں لے لیتے ہیں، اور یہی لے نہیں پاتے تو کم از کم کوششیں بہت کرتے ہیں، تو آگے کے لیے کچھ بھیجتے ہی نہیں ہے. تو وی ہیو نو آئیڈیا اور نو تھنکنگ، نو پلاننگ فار دیٹ. صرف ایک رسمی سی بات ہے کہ یس اللہ جنت میں ڈال دے یا جنت میں داخل کر دے. سو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمیں آخرت اورینٹڈ بنائے کہ ہم اس کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر اپنی تیاری یا اپنی زندگی گزارے. نیکسٹ ہمارے پاس خلاصہ قرآن ہے تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج 26 جس کا تھرڈ روگ ہم کریں گے ان شاء اللہ سورۃ الفتح آیہ نمبر 18 سے اسٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 26 پارے کا تیسرا روپ دیکھیں گے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے. پیچھے سے قصہ چل رہا ہے اور ہم سب سورۃ الفتح کو پڑھتے ہی یا اس کا ذکر سنتے ہی ایک دم ہسٹری میں پہنچ جاتے ہیں کہ کیا وہ دور تھا کہ جب لوگ اللہ کے دین کے لیے اس طرح نکلتے تھے کہ جیسے شاید آج لوگ شوق سے نکلتے ہیں. کچھ اسی قسم کی چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، دعا کیجیے اللہ ہمیں مومن بھی بنائے اور ہم سے خوش بھی ہو جائے، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیٹھ کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کیا جس سے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. یہاں سے دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہوا، کب؟ جب وہ بیعت کر رہے تھے، ابھی عمل نہیں کیا، عمل کی نیت کی اور اللہ خوش ہو گیا. ہمارے لیے اس میں سے عمل کی یہی بات ہے کہ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آئے اوکے کہہ دیجئے. کام ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، کیسا ہو، کام کے اندر کتنی غلطیاں ہوں گی، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس کا تعلق نہیں ہے اللہ کی رضا سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مومن کو اللہ کی رضا مل جائے، نیت کرتے ہی جب بندے کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو اس کو اور کیا چاہیے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس بیعت کا فوری نتیجہ کیا تھا، انزل السکینہ. یہ ہے وہ سکینہ جس کو آج لوگ پیس اور خوشی کا نام دیتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں. آج دنیا نے سب کچھ لے لیا، سامان آسائش بنا لیے، زندگی کے اندر بہت کچھ ڈال لیا لیکن خوشی نہ پا سکے. تو سچی خوشی اللہ کی رضا سے ملتی ہے، اور اللہ کی رضا انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں کے ارادے کر لیتا ہے اور اس پہ چلنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا، یعنی نیکی کا شوق اور جذبہ دے دیا. یہی ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے راضی ہونے کی خوشخبری دی. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں بھی ایسی بیت رضوان کا موقع کبھی ملے تو فوراً چل پڑیے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہیاں یہاں دی. 1400 لوگ تھے، جنگی لباس بھی نہیں تھا، احرام کی چادریں بندی ہوئی تھی، اپنے اصل ٹھکانے یعنی مدینہ سے 250 میل دور تھے اور دشمن کے ملک میں تھے جہاں وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا ہے. مکہ صرف 13 میل کے فاصلے پہ ہے. اگر ایسے موقع پہ ان لوگوں کے اندر خلوص کی ذرا سی بھی کمی ہوتی تو کیا اس خطرناک موقع پہ وہ رسول کا ساتھ دیتے؟ اور کیا وہ رسول کا ساتھ چھوڑتے تو کیا اسلام کی بازی جیتتی؟ یہ ہے وہ چیز جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے. یہ ہے وہ اسپرٹ کہ اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس بیعت پہ مجبور ہوتے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان خود کام کرتا ہے، کوئی اس کو کام نہیں دے گا، ڈائریکشن دے دے گا، انسٹرکشن دے دے گا، لیکن انسان اس وقت کام کرتا ہے جب اس کا دل اس کو پکارے. اور تقوی بھی یہی ہے کہ جس طرح انسان گناہوں سے ڈرے، گناہوں کے مواقع کو پہچانے، اسی طرح نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈے اور مل جائے تو اس پہ عمل کرے. اللہ کے دین کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جانا، یہ کسی انسان کے ایمان میں سچے اور مخلص ہونے کی دلیل ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے. اللہ دیکھیے کہ کرواتا نہیں ہے، کرنے کی نیت سے ہی راضی ہو جاتا ہے. اور اگر ایک شخص اللہ کو راضی کر لے پھر کوئی دوسرا اسے ناراض ہو، باتیں بڑی کرے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، کسی دوسرے کو خبر ہو کہ نہ ہو، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا. یہاں دیکھیے کہ درخت کا ذکر آ گیا، تخت الشجرا. کون سا درخت تھا، کیسا تھا، کوئی پتا نہیں. کہتے ہیں کہ شروع میں لوگوں نے اس درخت کے نیچے جا کے نمازیں پڑھنی شروع کی. حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور درخت کو کٹوا دیا، کیونکہ تم درخت کو کیسے سمجھتے ہو. بعض کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد کوئی صحابہ کرام گئے اور اس درخت کو ڈھونڈنے لگے، پہچان نہ سکے، اختلاف پیدا ہو گیا وہ درخت کون سا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد تو بیت رضوان میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اگلے ہی سال عمرۃ القضاء کے موقع پہ گئے، ہم اس درخت کو بھول چکے تھے، تلاش کرنے پر بھی ہم اس کو نہ پا سکے. آج کے دور میں ہوتے تو اس درخت کے اوپر ایک جھنڈا لگانا تھا سبز رنگ کا، اور اس کے نیچے شاید پتہ نہیں ایک درگاہی کھل چکی ہوتی، اور شاید حضرت عثمان کے نام پہ کوئی وہاں رسم شروع ہو چکی ہوتی، کیونکہ ان کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو یہ سب کچھ ہوا تھا. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. درختوں چیزوں میں برکت نہیں ہے. اس پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک بک ہے، تبرک کی شرعی حیثیت، چھوٹی سی بک ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ کس چیز کو آپ تبرک سمجھ سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے. ہمیں تو بس اس میں سے سکینت لینی ہے، اور سکینت وہ کیفیت کہ جس کی بنیاد پہ ایک شخص کسی بڑے مقصد کے لیے ٹھنڈے دل سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطروں میں جھونک دے. کوئی خوف اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، فیصلے ہو جائیں پھر اللہ پہ معاملہ ڈال دیں. بعض دفعہ ہم جذباتی ہو کر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، جب ذرا اس کے تقاضے سامنے آتے ہیں، ہل چل شروع ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتی، میں نے تو بہت ہی بڑے کام کی کمٹمنٹ لے لی. تو ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں کہ سکینت وہ دل کا سکون جو بڑے کام کی نیت کرنے کے بعد بھی انسان خطروں میں جھونک کے اپنے آپ پہ طاری کرتا ہے. یہ جو دوسری غنیمتیں ان کا تذکرہ کیا آ رہا ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں. وہ مغانم کثیرت یا خزونہ، دوسری غنیمتیں تم جو لوگے، کہیں سے مراد خیبر کی فتح اور اس کے مال غنیمت ہے جو اس کے بعد مسلمانوں کو ملے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آج یہاں نیکی کی نیت کرنے کی بنیاد پہ یہاں تو نہیں لڑایا، لیکن اس نیکی کو کہیں اور کے لیے رکھ دیا. اور ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کو اتنا کچھ مل گیا کہ جس کا مکہ والے تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، جتنا اللہ سے لوگے اللہ اتنا ہی دے گا. اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری طرف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. باقی غنیمتیں تھیں کون سی جو خیبر کے بعد بھی مسلمانوں کو ملتی گئی؟ اور یہ وہ غنیمتیں تھیں جو حضرت عمر کے دور میں اور اس کے بعد آج کیوں ہی ان غنیمتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے؟ کبھی سوچئے کیوں حضرت عمر کے بعد سے یہ سلسلہ کم سے کم ہوتے ہوئے آج بالکل ختم ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آج وہ ایمان نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ دے گا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ ہوتے. مطلب یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح کرنے کی بجائے اگر یہ لڑنا ہی چاہتے تو پھر بھی انہوں نے بھاگ جانا تھا. یہ بے خطر کود پڑنے والے جیت جاتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, ہے سپاہی یا مومن تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی. تو پتا کیا چلا کہ ایسے لوگوں کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ کافر اپنے کفر کے اور اپنے اسباب کے بھروسے پہ لڑتا ہے, جبکہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پہ, ایمان کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. فتح مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے اس جنگ سے, اور ہم اس صلح حدیبیہ میں وہ خیر پاتے ہیں جو آج کی کئی سال کی جنگوں میں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں یعنی انجانے میں تم ان کو پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا دی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کی, اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیے کتنی تکرار سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو کفار اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے, رسول کی مدد ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کے ذریعے آج ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس خلوص اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے تھے, بغیر کچھ کہے رسول کی اطاعت پر آ گئے تھے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ آج بھی مسلمانوں تمہارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہے. کافر اگر زیادتی کرتا ہے تم پہ ظلم ہوتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, لیکن اللہ کروا کے دیکھتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح کیوں ہوئی, جنگ کیوں نہ, اس کی حکمت بتا دی کہ بھی مکہ میں کچھ لوگ تھے, مسلحت تھی, ابھی انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا, یا جن کا ایمان تو معلوم تھا لیکن بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے, ظلم اور ستم تھا. اللہ کہتے اگر جنگ ہوتی مسلمانوں کو پتا بھی نہیں چلنا تھا کون کافر ہے کون مسلم ہے. ان کو بچانے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیے, اور اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر لڑائی کروانا بھی نہیں چاہتا تھا. اللہ کو پتا تھا ابھی دو سال بھی نہیں گزریں گے کہ یہ لوگ خود بخود اپنی شرائط کی زد میں آ جائیں گے. ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا آج کے دور کے لیے. دعا کیجئے کہ آج بھی صلح حدیبیہ ہی کے ذریعے علاقے فتح ہونے لگے, لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اچھے لیڈرز ہوں گے, اور اچھے لیڈرز موقع پہچان لیتے ہیں, بغیر لڑائیوں کے مرواتے ہیں. دیکھیے جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ تھوڑی دوائی دیتا ہے اور صحت زیادہ ہوتی ہے, اور اناڑی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ گولیاں دے دیتا ہے کہ چلو کوئی گولی تو کام آئے گی. بالکل اسی طرح سے جب اچھے لیڈرز ہوتے ہیں تو کم وقتوں میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو بہت بڑے بڑے وقت میں نہیں ہوتے, بہت تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس وقت ہماری امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں, اس وقت ہمارا مسئلہ یہ کہ اچھے لیڈرز نہیں ہیں. ایک لیڈر بعض دفعہ ہواؤں کے رخ مڑوا دیتا ہے, اتنے زبردست قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور یہ اللہ سے مانگا کریں, حکمت مانگے. بعض دفعہ زندگی کے اندر ایسے پریکٹیکل ایگزام آئیں گے, جیسے آپ لوگ اس وقت ایک ایڈوانس کورس میں, آپ کو اپنی زندگی میں کئی جگہ ایسی ٹکر لینی پڑے گی کہ آپ اگر دب گئے تو آپ اسلام کا کام نہیں کر سکتے. آپ کو اصحاب کی جنگ جیتنی پڑتی ہے. آج صبح بھی یہاں ہمارے ساتھ ایک ایسی سچویشن تھی, تو میں اپنے ساتھی سے پوچھ رہی تھی بتائیے کہ جو قدم ہم نے اب اٹھایا ہے آپ اٹھاتے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہ اٹھاتے, ہم نے تو ہار مان کے بیٹھ جانا تھا. میں نے کہا کبھی اپنا حق لینے سے نہ دبے, اگر آپ حق پہ تو اپنا حق لیجیے, نہ کسی کا حق لیں نہ اپنا حق چھوڑیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھا دیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. جنگ کم ہو, لڑائی کم ہو, ہتھیار کم لگیں, لیکن فائدے زیادہ ہوں, یہ بات بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اب دوبارہ اسی خواب کا تذکرہ ہے جو بنیاد بنا. اس میں جاہلیت کی بات ہوئی تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی ایک لیکچر جاہلیت کی چار قسمیں. اسی طرح ہم نے پچھلے سال کے یو کے ٹرپ میں مینچسٹر میں بھی یہ لیکچر ہوا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں چار قسم کی جہالتوں کا تذکرہ ان کا آپس میں ربط کیا. تو آپ سننا چاہیں تو بعد میں سن سکتے ہیں. یہاں تو سکینتوں کی بات ہے. لقد صدق اللہ الرسول رؤیا بالحق کی فلوا کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے, اپنے سر منڈواؤ گے اور بال تچھواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. یہاں آپ دیکھیے کہ وہی حکمت جس کی وجہ سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ خواب تو دیکھا تھا کہ وہ مکہ میں جائیں گے, لیکن پھر کیا ہوا تو دلوں کے کھٹکے دور کیے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہ شک نہ کرنا, اگر خواب دیکھا تو وہ ضرور پورا ہوگا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کا اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا. اور یہاں دیکھیے انشاءاللہ کا لفظ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ وعدہ کر رہا ہے تو خود ہی انشاءاللہ کہہ رہا ہے, تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اپنا وعدہ پورا نہ کرے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے اپنے اوپر جو ظلم کیا, جو مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا کھیل کھیلا کہ وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کر رہا تھا کہ یہ ہو. یہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے, اس کی شاہ پہ نہیں ہوا. چاہت نہیں تھی کہ اللہ کا نبی مکہ سے قریب ہی روک دیا جائے, لیکن یہ وہی واقعہ جو اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی ہونے دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے حصے کا کام کر لیں. تو بات یہ ہے کہ وعدے پورے ہونے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور یہ وعدہ پورا ہو گیا. اگلے سال ذیقعد سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے نام پہ یہ عمرہ ہوا, 3 دن کے لیے مسلمان گئے اور الحمدللہ وہاں یہ سب کچھ ہو گیا. اور جو تھوڑا سا صبر کرتے ہیں ان کو پھر وہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو اپنے وقت پہ نہیں آتی. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ, وہی ذات ہے, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور اسے حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. ہوا کیا تھا کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا کہ تو محمد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لکھنے پہ اعتراض ہو گیا, اللہ تعالیٰ کرے چھوڑ دو, ان کی کیا بات ہے, نہ مانے. اللہ کو تو پتا کہ والذی ارسل رسولہ, یہ سچا ہے. دشمن نہیں مانتے نہ مانے, آپ کو کوئی استاد نہیں مانتا نہ مانے, اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ لیا. آپ دیکھیں سورج روشنی دے رہا نا, کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی. سچ آپ کا دل بتاتا ہے کہ کیا سچ ہے. اللہ نے نبی کو بنا کے بھیج دیا رسول, اور پوری جن سے انسانیت مراد جائے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو دین کے اندر آتے ہیں اللہ نے دیا. لیکن یہ وعدہ پورا کیسے ہوا, کس طرح اللہ کے رسول نے یہ کام کیا, آخری آیتوں کو دل کے ساتھ سنیے گا اور ہر دھڑکن کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں بھی اسی کھیتی کا ایک چھوٹا سا پھول ہی بنا دے کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ ہمیں بھی رسول کا ساتھ دے. آج رسول نہیں تو رسول کے مشن میں ساتھ دے کر ہم بھی یہ مقام پا سکتے ہیں. کیا صفات ایسے لوگوں کی, وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. کفار کے لیے سخت کون سے زبانیں سخت نہیں, اصولوں کے سخت, اشدہ الکفار, ایسا شخص جس کو رام کرنا مشکل ہو, جس کو اپنے مطلب پر لانا مشکل ہو. عرب لوگ کہتے ہیں کہ فلان شدید علی, مراد کہے کہ فوم تھے, زبان سے غلط باتیں نہیں کرتے تھے, مرد آباد کے نعرے نہیں لگاتے تھے, بلکہ اپنے ایمان میں پختہ تھے, اصولوں کی مضبوطی تھی, ان کی سیرت کی طاقت تھی, ان کے ایمان کے اندر فراست تھی, کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان بنتے تھے. وہ ممکنات نہیں تھے کہ کافر جدہ چاہے موڑے, وہ نرم چارہ نہیں تھے کہ کافر ان کو آسانی سے چبا جائیں, ان کو کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا تھا, ان کو کسی لالچ سے خریدا نہیں جا سکتا تھا. کافروں کی یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اس بڑے مقصد سے ان کو ہٹا دیں جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے تھے. اور ہما بینہم, دشمنوں کے لیے جو سختیاں تو تھیں, ایمان والوں کے لیے نرم تھے, جس کو کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو تھے, سافٹ تھے, جس کو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں بھی کہا نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے نرمی کا احساس ہوتا ہے, سافٹ اسپوکن, رحم دل, غم گسار, ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے. اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی, وہ ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں, وہ ایک گلوبل فیملی بن جاتے ہیں. کسی کی خوشی ان سب کو خوش کر دیتی, کسی کا غم ان سب کو دکھی کر دیتا, ایک رنگ ہے, ہم رنگ تھے، ایک مقصد ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کا مقصد ایک ہوتا ہے تو کیسی پیاری دوستیاں بنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کچھ خوبیاں ہیں، اور وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم جب ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدوں میں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ خوبیاں جو بندے کے چہرے سے دکھتی ہیں۔ یہاں مراد وہ پیشانی کا گھٹا نہیں جو سجدے کرنے کی وجہ سے نمازیوں کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد خدا ترسی ہے، نفس کی کرامت ہے، شرافت ہے، حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً انسان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کا چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفوں پر انسان کے اندر کی کیفیات بآسانی دیکھی جاتی ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ سچ ہے بالکل، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر دکھتا ہے۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ اور ایک تواضع والے انسان کا چہرہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق کا چہرہ اور ایک نیک انسان کا چہرہ فرق ہے۔ ایک خوش خلق ہے اور ایک بد خلق ہے۔ ایک برائیاں کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، فرق ہے۔ آپ دیکھیے یہ وہ نیکی ہے جو چہروں سے دکھتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ خیر الخلائق ہے، بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ سے محبت اور ابدیت اور عبودیت کا نور ان کے چہروں پہ چمکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں امام مالک کہا کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے، یہ تو اسی شان کے لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج نیکی کا چہرے پر اثر لائیے، ایک معصومیت کی انوسنس آپ کے چہرے پہ دکھے گی۔ اتنا حسن آپ کے چہرے پہ ہوگا کہ اتنا کچھ لگانے کے بعد وہ حسن نہیں دکھتا جو نیکی کا حسن ہے۔ ہوشیاری اور چلاکی کی کارستانیاں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو ہم سب پہچانے، یہ ہے وہ صفت جو ان کی تورات میں ہے۔ اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ کوئی ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکال لی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کھیتی کیسے لگی اللہ کے نبی کی قربانیوں سے؟ یہاں رک کے سوچئے، یہ اسلام کا کھیت کیسے لگا؟ قربانیوں سے لگا۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی۔ عمر فاروق کیسے بنے؟ علی حیدر کیسے بنے؟ ابو بکر صدیق کیسے بنے؟ یہ نبی کے ساتھ تھے جو آپ نے بڑے پیار سے لگائے تھے۔ ایک اچھا لیڈر اپنے ساتھیوں کو بھی چمکا دیتا ہے۔ لوگ چمکتے ہیں، آپ ان کی خامیوں پہ ان کو ٹوکتے ہیں، آپ پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے ہیں، درد مندی کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور لوگ چمکتے ہی جاتے ہیں۔ کیا تھے وہ بدو، کیسے بن گئے؟ آپ بتائیے، کیا میں اور آپ اس کھیتی کا ایک پھول نہیں ہیں؟ آج اسلام کی اس کھیتی میں کیا میں ایک اضافہ نہیں ہوں؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، پھر آج اسلام پہ بہار کیوں نہیں آتی دکھتی؟ اس لیے کہ ہماری ساری کوشش مال کمانے اور اجاڑنے پہ۔ آج کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس قربانیوں کے بغیر وہ بہار لے آئیں گے اسلام کی؟ کہ ہمارے مرد دن رات مشین بن کے کماتے رہے اور عورتیں دن رات ہاتھوں سے اور دوسرے کاموں سے اس کو پھیلاتی رہے اور سجاتی رہے اور سنوارتے رہے؟ ہم گھر بناتے رہے، ہم کھاتے رہے، اپنے بچوں کو پالتے اور پوستے رہے، اپنے بچوں کی مہندیاں اور اپٹن اور سب کچھ کرتے رہے، کیا اسلام کی اس کھیتی پہ بہار آئے گی؟ نہیں۔ اگر آج یہ کملایا ہوا دکھتا تو اٹھیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے، قرآن کا نور گھر گھر پہنچائیے، اللہ کے دین کی بات کو لوگوں کے لیے آسان کر دیں۔ نبی کی باتیں، نبی کی باتیں، کیا یہ صرف نبی کی نعتیں پڑھنے سے آئے گا؟ بتائیے، کیا نبی کے کلام کو، نبی کی باتوں کو بیان کرنا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یقین کریں کہ بعض لوگ جو حقیقت میں اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ نبی کا کام کیا تھا، مشن کیا تھا۔ چند دن پہلے ہم کسی ریڈیو اسٹیشن پہ انوائٹڈ تھے تو الحمدللہ بہت اچھے برادر، انہوں نے پہلی دفعہ ہی میں اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بیچ میں جو انٹرولز میں چھوٹی چھوٹی پوئمس چلا رہے تھے، نعتیں، وہ ساری نعتیں تھیں، اس میں سب میں زلفیں اور ایسی چیزیں تھیں، اور محبت کا تقاضا کہ اللہ کے نبی کے حسن کا بھی تذکرہ کیا جائے، لیکن مجھے کوئی بھی کوشش کے باوجود نعت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے نبی کی چوٹ ہو، پاؤں کی چوٹیں اور آپ کے مشن کی باتیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ کھیتی بن جائیں۔ ہم سب کے لیے میدان کھلا ہے۔ جتنے لوگ آپ ہی بیٹھے ہوئے جو ایک ایڈوانس کورس کے ساتھی کہلاتے ہیں، آپ ہی اگر شروع ہو جائیں کہ میں نے اپنے علاقے کو روشن کرنا ہے، میں نے گھر گھر قرآن کا نور پھیلانا ہے، دورہ قرآن ایک ایسا بیج ہوتا ہے جو بعد میں ایک فصل کی صورت میں پھوٹتا ہے. آپ مت کہیے کہ 100 لوگ آپ کے پاس آئے, 3 بھی آگے, 2 بھی آگے, 1 بھی آ گیا, کل وہی ایک بندہ آپ کے لیے آگے چلے گا. اور کوئی بھی نہ ایک, آپ کا بیٹھنا بھی تو بڑی بات ہے. آپ بیٹھ کے جس طرح سنتے ہیں چلتے پھرتے ویسے سن ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو غم ہے کہ بعد میں نے ریکیپ کرانا ہے, میں نے دوسروں کو بتانا ہے. تو اس کے لیے نیت کیجیے, خواہش کیجیے کہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے, پھیلا کے کیجیے. آپ اگر کہیں بھی اس پیغام کو لے کے جا سکتے ہیں, بخل نہ کیجیے. قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہے کہ نیکی کیا کی, اور یہ بھی حساب ہے کہ نیکی کیا کر سکتے تھے اور نہیں کی. اللہ تعالی ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم اب اصلاح کے ساتھ اور پوری ٹریننگ کے ساتھ اس کام کو کر سکیں. کریے کوشش, ہمت کیجیے, اپنی ذات سے اوپر اٹھیے. مت دیکھیے دوسروں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کتنے زیادہ چل رہے ہیں. نہیں, میں تو بچ گئی, واللہ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو جب پڑھاتی ہوں ادھر, جہاں جو کچھ دیکھتی ہوں سارا دن یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں اللہ میں بچ جاؤں تو بڑا ہے. میں تو یہ کام کر رہی ہوں نا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے, مجھے تو ہو رہا ہے. تو نے مجھے اس نام پہ تو لکھ لیا نا کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں, بس میرا اتنا ہی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے مشن کو پورا کرنے والا بنا دے. اب ایسے کام کرنے والوں کے لیے خاص اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی اب یاد رکھیے کہ ٹریننگ کے بغیر وہ نتائج نہیں نکلیں گے. ناکامی کب ہوتی ہے؟ اخلاص نہ ہو, نہیں, اخلاص والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں. ناکامی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس اسباب نہ ہو, یہ بھی نہیں ہے, اسباب والے بھی ناکام ہوتے ہیں. لیکن ناکامی دنیا میں تب ہوتی ہے جب اعلیٰ شخصیت نہیں ہوتی, ٹریننگ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اب اگلی صورت ایک ٹریننگ سیشن ہے, سورت حجرات کی صورت میں, جو ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دین کا کام کرو تو اپنی طبیعت میں پہلے کچھ عادات لاؤ. وہ کون سی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سورت حجرات, اس کا نام سورت اخلاق بھی ہے. حقیقت میں کسی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے سورت بہت خوبصورت ہے, اور اس میں انسان کو بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے. اخلاق کی خوبیاں بھی دکھیں گی اور بری چیزوں کو نکلتا ہوا بھی آپ دیکھیں گے. اس سورت کا نام سورہ حجرات حجروں کے نام پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجروں کی طرف اس میں نسبت ہے. اور اس سورت کا بھی بنیادی مضمون اخلاق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ, ہیلپ, اور کیسے ایک لیڈر کی اتباع تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف نہیں ہو جانا کہ اس کا ادب ختم ہو جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ بدوؤں کا یہی کچھ معاملہ ہو گیا تھا, تو اس صورت میں ان کی اصلاح کی گئی. ادب آداب, اور اس کے بعد خاص طور پہ ریومرز کے اوپر کان نہیں رکھنا, اجتماعی زندگی میں امن پیدا کرنے والی باتیں صورت کے ساتھ ساتھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کون ہے یہ؟ میں اور آپ. اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. کیسے؟ زندگی میں تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے آگے نہ چلو. اللہ کے آگے کیسے چلیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلنے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ہادی اور راہبر مان لو. اور ہادی اور لیڈر اور راہبر کے آگے تو نہیں چلتے, اس سے پیچھے رہتے ہیں. اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا بتا دیا کہ اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضیاں کرو, انسٹرکشن لیے بغیر کام کر لو. کرو کچھ, پوچھو کچھ, کہو کچھ, دکھاؤ کچھ, بتاؤ کچھ. دل کے اندر سے کمٹمنٹ ہو تمہارے کہ جس چیز کو لے کے چل رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ چل رہا ہوں. ان کے فیصلوں کو مانو. اللہ جو تمہارے لیے فیصلہ کر دیتا ہے اس کو مان لو. رسول نے جو زندگی کے طریقے بتا دیے اس پہ چلو. اپنی عقل نہ دوڑاؤ. آج کیا ہوتا ہے؟ ایک کال کے اوپر رسول کی بات پیچھے کر دی جاتی ہے. صحیح حدیثیں بیسیوں موجود ہیں, اس کے اوپر کسی امام کا فتویٰ پیچھے کر دیا جائے. یہ سب کچھ انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. تم نے آگے نہیں آنا, تم نے پیچھے رہنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پس کر رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ہائی لائٹ کریں, بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے آیت کا یہ حصہ کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. پہلے تو میں بھی اپنے لیے دعا کروں گی کہ اللہ میرے دل کو تقویٰ کے لیے چن لے, تقویٰ اندر ڈال دے. اللہم انی اسالک الخدا والتقی والعفاف والغنا. اللہ میرے دلوں کو متقی کر دے. پھر دوسری بات دیکھیے, یہ دونوں حکم ملا لیجئے تو بات کیا بنتی ہے کہ اسلام کو مانو. لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا تو اس کو مانو. زندگی کے فیصلے ہوں، عدالتوں کے فیصلے ہوں، تجارت کے معاملے ہوں، قال اللہ وقال رسول، اس کو اوپر رکھو اور معاشرہ، خاندان، برادری اس کو پیچھے کر لو. رسول سے بے نیاز ہو کر اپنی مرضیاں نہ کرو اور ادب سکھاؤ، آہستہ بولو، حدیث آ جائے تو چپ کر جاؤ، نہ بولو. دیکھیے وہ جملہ آج پھر میری زبان پہ آ رہا ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں کئی بار بولا کہ خاموش رہو، صرف اس وقت بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے بھی خوبصورت لفظ ہیں. اس پہ میں نے ایک آج کا سیشن دیا تھا کہ نہ بولو، بولنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس سے خوبصورت لفظ ہیں جو خاموشی میں. میرا خیال ہے ہماری زبانوں پہ کفل پڑ جائیں، پٹر پٹر بولے ہی نہ، تبصرے بھی نہ کریں، رائے بھی نہ کریں، کنورسیشنز نہ ہو، نجوا نہ ہو. کسی اجتماعی یا انفرادی معاملے میں کبھی انسان نہیں بولتا اگر اس کو ڈر آ جائے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میرا لکھا جا رہا ہے. یہ آداب سکھائے جا رہے تھے. دیکھیے یہ ہیں وہ چیزیں جنہوں نے بدو گماروں کو بہترین مہذب لوگ بنا دیا، کہ پھر وہ کیسرو کسرا کے درباروں میں بھی گئے تو لوگوں نے ان کی عزت کی. بات کا انداز، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ایک تا یہ دین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی اونچی بولے، کوئی جانوروں کی طرح بولے، تیز بولے، چلے تو یوں پاؤں مارے، ہاتھ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ٹانگیں ادھر سے ادھر ہیں، نظریں یوں گول گول گھما رہے ہیں، کیا پرسنالٹی آتی ہے. آپ کہیں بھی دین کے دائی بنے، دورہ قرآن کرانے جائیں گے یا کہیں بھی، اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیے آئینے میں، کیسی لگ رہی ہوں، کیا لوگ میری عزت کریں گے. آپ خود کریں گے تو لوگ بھی آپ کی کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت رنگ لگائے گا. پھر اس کے بعد ایمان کے چننے کی بات ہے. دیکھیے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم جب اللہ کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کا نقد انعام ہمارے دلوں میں ایمان اور سکون بھر کے دے دیتا ہے. آپ سوچیے ذرا، عمر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، کمائیں جو کیا کل پتہ چلا ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے آج ذرا نعتیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھیے، اتنی عجیب و غریب نعتیں، آیا آیا آمنا کلال آیا، پہناؤ پہناؤ سکھی درودوں کے ہار پہناؤ، ایسا لگتا ہے کسی دلہا کا استقبال کیا جا رہا ہے. محبت میں ادب کو نہیں چھوڑنا. بعض لوگ بات ادب کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری باتیں پیچھے ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے جو لوگ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین میں سچے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے. اور تقوی سے خالی دل حقیقت میں شیطان کا دل ہے. اب یہاں سے کچھ اور چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہمیں دے دیا، اور وہ کیا؟ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پتہ وہی چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے، تھکے ہوتے، دن بھر کی مصروفیات تھی، اتنے گھر تھے، ایک جگہ سے اٹھنا دوسری جگہ جانا، کتنے پروجیکٹس تھے اللہ کے نبی کے دماغ پہ، تو اگر اس میں کوئی آتا اور باہر سے کہتا یا محمد اخرج نعوذ باللہ، اس طرح بدتمیزی سے بولتا جیسے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کیا کرو. کبھی انتظار کرنا پڑتا تو مائنڈ کرتے، کبھی باہر آتے کھنکھارتے، کبھی کچھ کرتے، پھر باتیں بناتے. ہم تو گئے تھے، آئے ہی نہیں، باہر ہی نہیں آئے، ملتے ہی نہیں ہے. ہر بندے کا دل یہ ہو کہ اگر اللہ کے نبی سے خود ملے تو بتائیے کہ کام کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت خوبصورت میسج دیا کہ جو لوگ مصروف ہوں ان کو اپنے ٹائم کو مینج کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد خبر کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پہ پشمانو. کتنا پیارا اسلام. وہ کہتے ہیں نا، پچھتائے کیا ہوتا، بعد میں کیا فائدہ غلط کاموں کا. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص شخص کی وجہ سے آیا تھا، لیکن ہم اس طرح کے واقعات کو نہیں لے رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے اندر تحمل لائیے. ایک ہوتی ہے سرت، جلد بازی، کون سی جو نیکیوں کی طرف ہے، ساری ولا مغفرہ، بہت اچھی ہے. ایک ہوتی عجلت، یہ ناپسندیدہ، آدھی بات کی آدھی سنی چل پڑے. عورتوں میں تو یہ عادت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، صرف ایک کونا بات کا پتہ چلتا ہے اور اس کو آگے سے آگے لے پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے، سبحان اللہ، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور علیم و حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے اس سے بتایا کہ دیا کہ جب انسان کچھ غلط کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ اس کا نقصان پھر ان کو خود ہی ہوتا ہے. ہمیں اس کے اوپر اپنے لیے عمل کی بات لینی چاہیے کہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہ کیجیے کہ جو بات میں انسان کے ایمان تک پہنچ جائے. دیکھیے ہمارے عمل جو ہوتے ہیں یہ ایمان تک پہنچتے ہیں, ہمارا ایمان عمل تک پہنچتا ہے, یہ آپس میں ملی جلی چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کے اوپر اگر ایک انسان ایکشن نہ لے تو بعض دفعہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو, اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہتا ہے تم بھی وہی اپنے آپ سے جاؤ. دیکھیے اللہ کی ذات بندے کے لیے بہت خیر چاہتی ہے, لیکن ہم بھی تو چاہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب لوگ اللہ کی مرضی کے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اسی طرح جہاں لوگ مل جل کے رہتے ہیں وہاں ایک خرابی ہوتی ہے, اور وہ کیا کہ کبھی کبھی بدگمانیاں ہو جاتی ہیں, اصلاح کی نیت ہوتی ہے لیکن فساد پھیل جاتا ہے. دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں لوگ اس کو دشمنی کا سمجھتے ہیں. اس صورت میں دوسرے ایمان والے کیا کریں؟ اس کا اگلی آیتوں میں ہمیں حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو, یعنی منہ نہ دیکھو, تماشا نہ دیکھو, افسانے نہ بناؤ, چسکے نہ لو, بلکہ صلح کی بات کرو. ادھر کی باتیں ادھر لے جاؤ, مگر کون سی؟ جو صلح کرانے والی ہو, یعنی کہ جلدی پہ تیل ڈلوا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو. کتنا مشکل اگر زیادتی اپنے ہی بھائی کی ہو اور بھابھی سچی ہو. ایسے وقت میں اللہ کہتے ہیں حق والے کا ساتھ دو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کر لیں تو آسان بہت ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو اور اللہ سے امید رکھو. امید کی جاتی ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. اتنا بنیادی پلر ہے یہ اسلام کا کہ لڑنے والوں کو صلح کرا دو. آپ دیکھیے یہ دنیا کتنے دن کی ہے, اور اگر ہم لڑتے لڑاتے دوسروں کو لڑائیوں کرواتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس دنیا میں تو کوئی اچھے کام ہی نہیں ہوں گے. چاہے جنگی لڑائیاں ہوں, چاہے سیاسی لڑائیاں ہوں, خاندانی ہوں, شوہر بیوی کی گھریلو ہوں, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. ہم مسلمان اگر بہن بھائی ہیں, آپ دیکھیے کہ کیا اخوت دکھتی ہے, کیا مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی آج ہمیں دکھتی ہے؟ دکھنی چاہیے. نہیں دکھے گی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آج صرف ابھی اتنی ہی باتوں پہ عمل کر لیں, ہم کبھی اخباری بیانات دیکھا کریں جو سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں, اور جب گٹ جوڑ ہوتا ہے تو وہی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے شیک ہینڈ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے, کلو فیل کر ذات ختم ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ آج تو صحابہ کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آنے والے دور میں شیطان صحابہ کے بیچ میں بھی لڑائیاں کروا دے گا. لیکن ایسے وقتوں میں بھی ہمارا کیا عمل ہے کہ ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ کے نبی کا صحابی سمجھتے ہوئے جنتی سمجھیں اور کسی کے بارے میں برائی نہ کریں. آج ہمارے کلچر میں ایک بہت بری بات ہے کہ ایک صحابی کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی تک قرار دیتے ہیں خاص واقعے کی بنیاد پہ. تو ہم خاموش رہیں, اللہ کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. یہ وہ گروہ تھا جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوان, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائے. پورا ہوا رب اللہ تعالیٰ آسانی کرائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نیت کر لیں کہ آج سے کسی کی جان مال اور اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی جان لینے سے روکا ہے, اسی طرح کسی کی عزت لینے سے بھی روکا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آج کا لیسن بھی ہم سب کے لیے مانفوس تھا. یس اینڈ آئی وڈ سیئنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح کا مسلمان ان آیات کی نظر میں بنانا چاہتا ہے, یعنی آج کی آیات کے حساب سے آپ کو کیا لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس قسم کا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اور یہ کہ بہت جذباتی نہ ہوں, اتنے ریئیکٹو نہ ہوں, بہت دفعہ اخلاص ہوئی باپ کے اخلاص ہونے کے باوجود تھوڑی حکمت استعمال کرنی ضروری ہے. یعنی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی, جیسے یہ ہم سب کو ایک ریمائنڈر ملا نا کہ صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر لڑتے تو کفار ہار ہی جاتے اور ان کو شکست ہی ہونی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسٹاپ کیا اور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی. وتھ بیسٹ مینرز بی ایز ویل, بالکل ٹھیک ہے, اینڈ فل آف تقویٰ, نرم دل اور ادب والا. صحیح اللہ تعالیٰ سے واقعی ہوا ہے کہ ہم جتنا پڑھ رہے ہیں اپنی اصلاح سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کریں. ہمارا عمل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دوسرے سوچنے پر مجبور ہوں کہ چاہیے اس طرح سے کیوں ہے, ایسی کیا بات ہے کہ جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس طرح سے کنٹرول کر سکے, یا وٹ ایور, کوئی بھی اچھائی. آمین. تو ان شاء اللہ آپ ورڈ میٹنگس کر لیتے ہیں, آپ اس سے ریڈی ہوں گے. جی تو ان شاء اللہ شروع کریں گے سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سے, اینڈ پہلا ورڈ ہم ان شاء اللہ آیت نمبر 18 ہی میں دیکھیں گے. یو بار یہ اون ہے کا يبايعونك وہ بیع کر رہے تھے آپ سے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ آئے نمبر 19 میں, جی آئے نمبر 19 مغانم. مغانم کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو میں سب نے صحیح لکھا, اب یہ بتائیے مغانم کس کو کہتے ہیں؟ غنیمتیں. یس, گڈ ماشاء اللہ. آیا 20 کفہ. کفہ مطلب روک دیے, رائٹ, روک دیے, بالکل ٹھیک ہے. یس, آیا 22 یجدون. وہ پاتے وہ پائیں گے, رائٹ. گڈ, الحمد للہ. اور پھر اس کے بعد آئے نمبر 24 فتح یاد کیا تم کو. یس, کہ فتح مند کیا تمہیں, بتا دی تم کو. یس, پھر اس کے بعد آیا نمبر 25 معقوفن. ان شاء اللہ آپ لوگ دیکھیں, میں آپ کے پاس واپس کنٹینیو کرتی ہوں. جی اب صحیح ہوگی ان شاء اللہ. رکے ہوئے رائٹ ٹھیک ہے. اور اسی آیت کے اندر ایک اور ورڈ ہے محلہ, تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس پلیس, اپنا مقام, اپنی جگہ, بالکل ٹھیک ہے. گڈ, اسی آیت میں ایک اور ورڈ آتا ہے تپوہم, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تپوہم, تم پامال کر دیتے ان کو. یس, تم ان کو پامال کر دیتے, دونوں ٹھیک ہیں. جی, تم لون ڈالتے ان کو, رائٹ. 25 آیا کے اندر ہی دیکھیں گے لو تزل یلو, لو تزل یلو, اگر وہ جدا ہو جاتے, رائٹ. اگر وہ جدا ہو جاتے, بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ٹھیک. آئی 26, الحمیت, زد, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, 27 آیا, آیا نمبر 27, مقصرین, مقصرین, کتراتے ہوئے, یعنی کہ جی بال کترواتے ہوئے, رائٹ. سنیے کہ چونکہ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے. اینڈ ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن, الحمد للہ. ان شاء اللہ یہ کہ اپنے نیکسٹ سیشن کو چلے, آپ مجھ سے ریڈی ہوں گے تو تجوید کا سیشن ہے, نوٹس لینے کے لیے تیار رہیے, ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے. جزاک اللہ خیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے, انشاءاللہ آج ہم تطبیق کریں گے آیات میں سے. انشاءاللہ سب نا سورۃ یونس نکال لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Page 208, ayah number 1, beginning سے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے جو سورہ کا آغاز ہے وہ حروف المقطعات سے ہو رہا ہے. الف لام را, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے 4 ٹائپس کے حروف المقطعات پڑھے تھے, تو ان میں سے الف کون حروف المقطعات کی کون سی والی ٹائپ میں آتا ہے؟ الف نہیں, الف میں کوئی مد نہیں ہے. یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں کوئی مد نہیں پائی جاتی, اور یہ واحد اس لیٹر ہے جس میں کہ ہمارے پاس کوئی مد نہیں ہوتی. حرفی مخفف تو ایکچولی مد لازم, جس میں جس حرف کے اندر آپ کے پاس مد لیٹر موجود ہو نا, تو الف اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی مد لیٹر نہیں ہے. حمزہ, لام, انفا, الف وداؤٹ مد, تو یہ وہ لیٹر ہے جو کہ بغیر کسی مد کے موجود ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لام کو تو یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ حیون قاہر میں دیکھیں آ رہا ہے, حیون قاہر میں لام موجود نہیں ہے, تو یہ ایکچولی ہاں جی سنقص لکھم میں موجود ہے لام, اور اس میں مد لازم حرفی مخفف ہے کیونکہ ادغام نہیں ہو رہا. یہ حروف المقطعات کی فور ٹائپس میں سے تھا نا. ایک الف تھا جس میں کوئی مد نہیں ہوتی, ایک حیون طاہر تھا مد طبیعی والے, ایک سنقص لکھو مد لازم حرفی والے, اور ایک عین تھا مدلین کا فالوور نا. پھر اس کے بعد را دیکھیں, را کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ جی یہ مد طبیعی کی کیٹیگری میں, حیون طاہر میں سے یہ حرف ہے تو یہ مد طبیعی کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورڈ تل کا, اس میں ہمارے پاس لام ساکن موجود ہے. جی سورۃ یونس ہے پیج 208 تل کا, اس میں ہمارے پاس لام ساکن موجود ہے. اب یہ لام کون سی ٹائپ کا ہے اور اس میں کیا حکم اپلائی ہو رہا ہے؟ جی لام ساکن, اس ورڈ کو تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کریں کہ یہ لام تعریف ہے یا امر ہے یا اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. جی یہ اسم اشارہ ہے, تو یہ اشارہ جو ہے یہ ایکچولی اسم ہی کی کائنڈ ہے, اسم معرفہ کی. تو تل کا لام ساکن یہ اسم میں آ گیا اور اس میں حکم کیا ہو رہا ہے, رول کیا اپلائی کریں ہم, اظہار کریں ہیں, ٹھیک ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں اظہار من اسم, میں آپ لام کو ظاہر کر کے پڑھے ہیں اسم کے اندر. اس کے بعد دیکھیے آ یا تو, آ یہاں پر کون سی مد ہے؟ مد البدل ہے, گڈ. چلیں بتائیے مجھے اس کی وجہ بتائیں, یہ مد البدل کیوں ہے, آپ اسے کیوں بدل کے دیں نا. دو حرکات پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور جی بالکل مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ گیا ہے, اس وجہ سے یہ مد البدل ہے, ٹھیک ہے؟ مد لیٹر سے پہلے اگر حمزہ آ جائے تو وہ مد طبیعی نہیں رہتی بلکہ وہ مد البدل بن جاتی ہے. پھر دیکھیے آیات, اگر آپ اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر کون سی مد آ جائے گی؟ مد العارض للسکون. اور اب اس کی ریزن بتائیے مد عارض کیوں ہے یہ؟ جی مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ گیا, سوری مد لیٹر کے بعد عارض سکون آ گیا جس کی وجہ سے یہ عارض سکون ہوگی. اوکے پھر دیکھیے الکتابی, ال جی ٹھیک ہے, لام تعریف ہے, لام القمریہ ہے. اس کو پراپرلی ہم کہتے ہیں اظہار قمری, ٹھیک ہے؟ صرف لام تو نہیں بتائیں گے ساتھ حکم بھی بتائیں نا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں اظہار القمری ہو رہا ہے یہاں پر, صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے الحکیم, اگر ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں تو یہاں پر کون سی مد ہے؟ جی یہاں پر بھی مد عارض السکون ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر 2 میں اگر ہم سٹاپ کرتے ہیں اکان للناس عجبا, تو عجبا کے اوپر سٹاپ کرنے میں کون سی مد ہوگی؟ چلیے مد العوض, عارض نہیں ہوگی یہاں پر, یہاں پر مد العوض ہوگی کیونکہ فتح کان کے اوپر ہے, تو فتح کان کے اوپر جب آپ سٹاپ کرتے ہیں آپ نا مد العوض کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور یہ مد طبیعی کی فالوور ہے تو اس لیے دو حرکات ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیے اوحینا الى, یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی یہ ایکچولی 2 ورڈز ہے نا, اوحینا ایک ورڈ ہے تو یہ جائز منفصل ہے, مد الجائز منفصل. او پہ ہاں جی حرف لین ہے مد لین نہیں, ریمبر دس, یہ حرف لین ہے, واو لین ہے, ٹھیک ہے؟ مد لین جو ہے وہ سٹاپ میں ہوتا ہے, یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کر سکتے او کے اوپر نا. تو یہ اوحینا کے اوپر جو ہے یہ جائز منفصل ہے. اور کتنی حرکات ہوتی ہیں جائز منفصل کی؟ 4 or 5. جی تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, ایک دو رولز مس ہو گئے. لن ناسی, آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لن ناسی کے اوپر یہ ایکچولی 2 ورڈز ہیں, لی اور ان ناسی. تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے, اب تو میں نے کھول دیا لی اور الناس, تو کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں؟ الناس ایکچولی ورڈ تھا الناس, تو یہ ادغام شمسی ہے, ٹھیک ہے, شمسی لیٹر آ گیا ال کے بعد, تو یہاں پہ ادغام شمسی ہو گیا. یہ رائٹنگ کا سٹائل ہے کہ آپ کو نا اس میں حمزۃ الوصل نہیں نظر آ رہی. صحیح, پھر اس کے بعد دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے, تو یہاں پر غنہ کا کون سا رینک کریں گے؟ بالکل صحیح, غنہ اکمل ہوگا. پھر دیکھیے آج بن ان, یہاں پر بن تنوین ہے, تو یہاں پہ تنوین کا کون سا رول اپلائی ہوا ہے؟ آج بن ان اظہار الحلقی, حلقی لیٹرز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اظہار, جس کو ہم کہتے ہیں اظہار الحلقی. اور یہاں پہ رینک آف گناہ کیا ہوگا؟ انقص نہیں, کامل نہیں. جی آج بن ان کے اوپر نا تنوین کے بعد حمزہ ہے, تو یہاں پہ اظہار الحلقی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اظہار حلقی حرف کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو غنہ کا رینک ہوگا وہ ناقص ہوگا, صرف آپ نے نون کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کا نون پرومیننٹ ہو جائے گا تو آپ آگے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ناقص غنہ ہوگا. صحیح, پھر اس کے بعد دیکھیے ان او, ان او میں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ پھر دوبارہ سے اس میں اظہار الحلقی ہو رہا ہے, اور اب بتائیے اس میں رینک آف ہونا کیا ہوگا؟ ناقص. صحیح, پھر دیکھیے اوحینا, اس نا کے اوپر گناہ کا رینک کیا ہوگا؟ متحرک کے اوپر انقص, ٹھیک ہے, گڈ, ٹھیک ہے, متحرک کے اوپر کیا ہوگا؟ انقص ہوگا. سو اگر آپ اظہار کر رہے ہیں, اظہار الحلقی ہے یا اظہار شفوی ہے, تو وہاں پر گناہ ناقص ہوتا ہے, اور اگر آپ حرکہ کے ساتھ پڑھے ہیں نون و میم کو تو وہاں پہ گناہ انقص ہوتا ہے. صحیح, پھر اس کے بعد دیکھیے رجل منہم, تو یہاں پہ جب آپ تنوین کو جیسے رجل تنوین ہے, تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ جی ادغام, کون سا ادغام ہے؟ ادغام بغنا, کامل, گڈ, ادغام کامل ہے اور ادغام بغنا ہے. اور پھر غنا کا رینک کیا ہوگا؟ غنا اکمل ہوگا. جی یہ ناقص نہیں ہے, دیکھیے ناقص وہ ادغام ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس نا جس میں آپ کے پاس نون کی کچھ کوالٹی رہے. یہاں پہ ایکچولی نون کی کوئی کوالٹی نہیں رہ رہی, نون آپ پوری طرح سے ختم کریں نا, اور وہ جو لین نون کا مخرج بھی چھوڑے ہیں اور نون کی ساری کوالٹیز چھوڑے ہیں, اور آپ اس کو یعنی میم کو ڈبل کرے ہیں, اس وجہ سے پھر یہ کامل ادغام ہے, کمپلیٹ مرجنگ ہو رہی ہے, جس میں نون ختم ہو جائے اور اس کا مخرج اور اس کی کوئی کوالٹی باقی نہ رہے, اس کو آپ کامل ادغام کہتے ہیں. اور ادغام میں ہمیشہ غنہ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ اکمل رکھی جاتی ہیں. صحیح, کیونکہ یہ ادغام کامل ہوتے نا تو اکثر اسٹوڈینٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی بالکل, ادغام جو ہے وہ بغنہ ہونا چاہیے, شرط کیا ہے؟ بغنہ ہو تو اس میں غنہ اکمل ہوگا. پھر اس میں دیکھیے من ہوم, من نون ساکن آ گیا پھر سے, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ نہیں, مین نون ساکن کے اوپر اظہار الحلقی, اور رینک آف غنہ کیا ہوگا؟ ناقص, ٹھیک ہے, گڈ. مین ہوم یہاں پر مین ساکن آ گیا, اظہار شفوی, اور یہاں پہ غنہ کرائیں کیا ہوگا؟ ہوم کے اوپر ناقص. پھر اس کے بعد دیکھیں ان دوبارہ اظہار الحلف تیار ہے اور یہاں پہ بھی ناقص غنہ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں انذر یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ اخفاء حقیقی ہے بالکل اور غنہ کامل ہے. صحیح. الناس الناس جی اکمل غنہ ہے. ادغام شمسی ہو رہا ہے صحیح. پورا بتایا کریں صرف شمسی نہیں یا لام شمسیہ نہیں بلکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام شمسی ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایکچولی نون تشدید کی وجہ سے غنہ اکمل ہو رہا ہے. جی اس کے بعد ہے الذین ایکچولی لام اسم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اسے لام اسم نہیں کریں گے اور معرف باللام جو ہے یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے تمام ہی معرف باللام ہوتے ہیں جب ان سے پہلے نا کسی بھی ورڈ سے پہلے ال لگ جائے لیکن ہم ان کو پھر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں لام قمری اور شمسی اور پھر اظہار قمری اور ادغام شمسی میں سو اس لیے ہم اس کو اسپیسیفکلی وہ کہیں گے. اور اسم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسم ہے ناس رائٹ اسم ہے ناس ناس سے پہلے ال لگا ہوا ہے تو لام ساکن تو ال میں آ رہا ہے ناس میں نہیں. اگر ناس میں لام ساکن ہو پھر ہم اسے کہتے ہیں اسم ہے یہ یعنی اسم کے اندر لام آ رہا ہے نا. تو اگر اسم کی روٹ لیٹر کے اندر آپ کو لام ساکن مل جائے پھر آپ اس کو اسم کہتے ہیں اور اسم میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے نا لیکن یہ اسم سے پہلے لام ساکن موجود ہے ٹھیک ہے. الذین میں کیا تھا؟ الانسان ہوتا تو انسان کے اندر بھی یہ بھی اظہار القمری ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ ال جب آپ بولتے ہیں وہ قمری یا شمسی ہوگا. انسان جو ہے اس کے اندر نام نہیں موجود. الذین ایکچولی جو ہے نا یہ بھی ادغام شمسی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمسیہ کے اندر کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن میں لام کی مرجنگ اس طرح سے ہوئی بھی ہے کہ وہ آپس میں الگ نہیں کیے جا سکتے نا یعنی اب آپ ان کو ال سے الگ نہیں کر سکتے. جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے موصولہ کے ورڈز ہوتے ہیں نا الذی الذانی الذین الذینی اللاتی اللائی التی تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ اس میں اس طرح سے لام کی مرجنگ ہوئی ہے کہ اب آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ادغام شمسی ہی کہتے ہیں. اور ورڈ اللہ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں دو اسکولز آف تھاٹ پائے جاتے ہیں اور ایک اسکول آف تھاٹ کے مطابق ورڈ اللہ میں بھی ادغام شمسی موجود ہے. علم مشدد کی وجہ سے یہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی پھر سے لکھیے سسٹر این اے. پھر اس کے بعد دیکھیے آمنو لام مشدد یعنی لام مشدد کی وجہ سے کیا الذین آپ کا آپ اس ورڈ سے اکھیلے ادغام یہ لازمی نہیں کہ آپ کو لام مشدد نظر آئے ال کے بعد آپ کو کوئی بھی لیٹر نظر آ سکتا ہے نا تشدید کے ساتھ تو اگر وہ ال تعریف کا ہے تو پھر ادغام شمسی ہوتا ہے. جی پھر اس کے بعد دیکھیے آ مینو آ میں کون سی مد ہے بدل ہے اور آمینو میں آمینو کے اندر جائز منفصل ہے ان لہم رائٹ آف کونا بتائیے کونا اکمل صحیح لہم مین ساکن جی لہم مین کے بعد قوف آ رہے ہیں تو یہ اظہار شفوی ہے اور اس کے اندر گنا ناقص ہوگا. پھر دیکھیے صدقن دال ساکن کون سا کلکلا ہے پورا آنسر دیا کرے کلکلا سکرا. اگر ہم اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کر دیں تو کیا یہ کلکلا کبرا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں, وقف میں تو کلکلا کبرا ہو جاتا نا. کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں, تشدید سے اس کا تعلق نہیں ہے. وقف میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں دو ساکن ایک ساتھ, صرف ملانے میں نہیں پڑھ سکتے نا, کنٹینیویشن میں نہیں پڑھ سکتے. کلکلا کبرا کیوں نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے نا, وقف میں تو ہو جانا چاہیے. اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ اظہار کا کوئی تعلق نہیں ہے کلکلا سے, کلکلا از اے سیپریٹ رول. ایکچولی دال کے اوپر کلکلا کبرا نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ آپ دال کے اوپر اسٹاپ نہیں کر رہے, آپ دال کے اوپر وقف نہیں کر سکتے, آپ سب کہہ کے نہیں پڑھ سکتے نا, تو اس لیے دال کے اوپر کلکلا کبرا نہیں ہوگا. دال کے اوپر دونوں حالتوں میں کلکلا سگرا ہی ہے, قوف کے اوپر ملانے میں تو کلکلا ہو ہی نہیں رہا, اور اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر قوف پر کلکلا کبرا ہے. صحیح, تو میں نے دال کے متعلق سوال کیا تھا نا, دال کے اوپر کلکلا کبرا نہیں ہوگا چاہے آپ اسٹاپ کر لیں, کیونکہ وہ لاسٹ لیٹر نہیں ہے, آپ اس کے اوپر وقف نہیں کر سکتے نا, تو صدق قوف کے اوپر کلکلا کبرا ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے صدقین عند, یہاں پر کون سا رول ہو رہے؟ او اوکے, ایکچولی سوال دال سے ریلیٹڈ تھا نا. جی اظہار الحلقی رینک آف ہونا اخفا نہیں, صدقین کے اوپر اظہار الحلقی ہے اور رینک آف ہونا ناقص ہوگا. ٹھیک ہے, آج اتنے پریشان پریشان جواب کیوں دے رہے ہیں سر؟ آگے دیکھیے آئندہ, یہاں پر آئندہ اخفا حقیقی رینک آف ہونا کامل صحیح. پھر دیکھیے ربہم مین ساکن پر اظہار شفوی رینک آف ہونا ناقص. پھر دیکھیے الکافرون اللام کے اوپر اظہار القمری گڈ. پھر دیکھیے ان رینک آف ہونا ان کے اوپر اکمل صحیح. پھر ہذا لساحرون یہاں پر نہیں. پھر دیکھیے لساحرون تنوین آگے نا, ادغام بغنا کامل گڈ, اور رینک آف غنا اکمل صحیح. اور ورڈ مبین کے اوپر عارض مد عارض السکون، ٹھیک ہے صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے ان کے اوپر رینک آف بولنا اسمن، صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ، ورڈ اللہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ون آف دا اوپینین کے اس میں دغام شمسی ہے اور دی ادر اوپینین کے اٹس اے یونیک ورڈ، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس دوبارہ آ گیا الذی، اس میں پھر دغام شمسی آ گیا. نہیں اکمل نہیں ہے یہاں پہ نا، اکمل سے کیا مراد ہے؟ گنا تو نہیں کہہ رہے، گنا نہیں ہوگا اس میں، الذی لام کے اندر کوئی گنا نہیں ہے، ادغام شمسی ہے. ادغام شمسی اوپر ایک جگہ کے اوپر ہوا نا الناس میں، وہاں پہ نون آ گیا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ ہم نے اکمل گنا کہا نا، نون تشدید آ گیا تھا. یہاں پر چونکہ لام ہی مشدد بن رہا ہے تو پھر یہ یہاں پہ رینک کو بولنا نہیں ہے، بس یہ ادغام شمسی ہے. الذی والی بات، الذی میں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال، یعنی موصولہ کے اندر. ہاں جی الذی الذانی والے ورڈ جو تھے جی، ان کے اندر ادغام شمسی موجود ہے اور یہ اس طرح سے نام مرجو ہے کہ آپ انہیں نا الگ نہیں کر سکتے، یعنی جیسے باقی ورڈز کو آپ الگ کر کے پڑھ سکتے نا، ال جیسے الشمس ہے فار ایگزامپل، تو شمس ان الگ بھی ایگزٹ کرتا ہے اور الشمس نام تعریف کے ساتھ بھی ایگزٹ کرتا ہے، لیکن الذی الذینا التی اللاتی اللائی یہ ورڈز الگ ایگزٹ نہیں کرتے، یعنی آپ ال کو ہٹا کے تو ورڈ جو ہے وہ ایک یعنی میننگ لیس ورڈ بن جاتا ہے. ال کو ہٹا دیں تو لذینا از ناٹ اے ورڈ، ٹھیک ہے، لذی کوئی ورڈ نہیں ہے، تو وہ نام تعریف ایسے مرجو ہے کہ وہ الگ نہیں ہو سکتا ان سے نا، اس میں پھر ہم کہتے ہیں یہ ادغام شمسی ہے. جی پھر اس کے بعد دیکھیے السماوات، ادغام شمسی. پھر دیکھیے الارض، الارض اظہار قمری. گڈ ایام ثم، ایام ثم ایکچولی میں نے اظہار کر کے پڑھا، اظہار ہے نہیں. Okay, you are talking about الارض، اخفاء حقیقی ہے صحیح. اور گنا کے رینک کامل صحیح. ثم نیم تشدید اکمل، گنا اکمل. اور العرش، العرش اظہار قمری صحیح. ٹھیک ہے ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں. آپ نے نا اس ویک میں نون ساکن کے رولز اور میم ساکن کے رولز اور لام ساکن کے رولز اور رینکس کو نا تھوڑا ریویو کرنا ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے ریویو کریں نا، جو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں انہیں زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تھوڑا زیادہ انہیں دیکھنا پڑتا ہے، یہ اس لیے مکس ہوتی ہیں کیونکہ ٹرمز بہت ملتی جلتی ہیں نا. تو یہ آپ ایک دفعہ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ اس کو کر کے تو ہم نا اگلی کلاس میں پھر سے ایک دفعہ اس کو تبدیل کر کے تو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میک شور کہ آپ پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے. اسٹرانگ تبھی ہوگا جب آپ پڑھ کے آئیں گے، اگر آپ بغیر پڑھے آئیں گے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں اور ٹائم نکالیں، ایٹ لیسٹ 10 منٹس بھی اگر آپ بیٹھ کے یوں آیات کو دیکھ کے تو بیچ میں سے ہر ہر ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں نا، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ویک کے 60 منٹس بن جاتے، تو وہ پھر اچھا خاصا اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نون ساکن وغیرہ کے رولز ویک ہیں تو صرف انہیں کے اوپر بار بار پریکٹس کریں، انہیں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ نہ آئے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں مجھے ای میل کر کے نا انشاءاللہ. تو اس کو پھر سے دیکھیں گے، میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا نا اکو سب بین وغیرہ کو بھی کریں، اس کی بھی ایک دفعہ تدبیر کریں، لیکن آپ پہلے اس کو ریویو کر لیں، ہم اس کو نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک ویک میں ہم نا آپ کو سببین کی بھی ریویو کریں گے انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جي سو الحمد لله. سو الحمد لله آپ لوگوں کا آج بہت اچھا ریکیپ ہوا اینڈ دس واز ویری ہیلپ فل. یس الحمد للہ بہت اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیسن کو ریوائز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ایک سوال ہے. بیکاز جس طرح سے سہرا نے ہمیں ریمائنڈ کرایا ہے کہ اگر ہم لیسن ریوائز کریں گے اور بار بار پڑھیں گے کلاس میں پریپیئرڈ آئیں گے تو موسٹلی پھر ہم صحیح طریقے سے اس کو گراسپ کر سکیں گے. یس اور ساتھ میں آپ اپنی ریسائٹیشن کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی یس. کون کون اپنی ریسائٹیشن میں پہلے سے زیادہ پڑھ کے پریکٹس کر رہا ہے اب؟ ویری گڈ. سچے تمیز الحمد للہ. سب کچھ جگہ لیا سر الحمد للہ گڈ. بیکاز یہی طریقہ ہے تجوید میں امپروومنٹ لانے کا. بالکل باقی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہمارے باقی سبجیکٹ ہم سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس سے ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں اور خود ہی بخود وہ ہمارے اس طرح کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں اس طرح سے پریکٹس ہو ہی جاتی ہے. یعنی کوئی خاص طریقے سے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن قرآن کی ریسائٹیشن کے لیے ہمیں خاص طور پر وقت نکالنا پڑتا ہے. رائٹ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب کر رہے ہوں گے باقی اسٹوڈینٹس بھی جو یہاں نہیں لکھ سکے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ حق کا تلاوت کرنے کی توفیق عطا کریں. اینڈ بہت اسپیشل ٹائٹل ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت بھی اسی حساب سے چاہیے ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہر نفع مند علم حاصل کرنا آسان کر دیں. آمین. تو چونکہ آپ لوگوں کا بہت اچھا پریکٹس آلریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ریکیپ کی کوئی سچ یہاں ضرورت نہیں بنتی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کا جو نیکسٹ اس وقت آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہے وہ آپ کی بریک ہے. ٹھیک تو آپ لوگ اپنی بریک کر لیجئے 10 منٹس کی. اونلی نیڈ ریپیٹ آن ورڈ اللہ. وٹ اس میں کیا ریپیٹ کرنا ہے؟ جی سسٹر جویریا کہ اس میں بتایا کہ اس میں ادغام شمسی ہو رہا ہے نا. اس میں ادغام شمسی ہو رہا ہے. دوسری اسکول آف تھاٹ بھی جیسے سسٹر ہنا بتا رہی تھی لیکن وہ زیادہ اسی کو بتا رہی تھی نا کہ ادغام شمسی ہو رہا ہے. رائٹ بیکاز لام اور لام کی مرجنگ اس میں ہو رہی ہے اس وجہ سے. ٹھیک آئی ہوپ اٹ از کلیئر. ڈفرنٹ اوپینینس آتے ہیں لیکن زیادہ جو میں نے بھی پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ بٹ وی آر سیئنگ لام رائٹ. یس اللہ اسٹارٹنگ میں الف لام اینڈ دین ہے جو ورڈ الہ ہے تو اس میں اس کی جو لام ہے وہ اس میں مرج ہو جاتی ہے. ڈفرنٹ دین شمسی ایز فار ایز آئی نو تو مجھے یہی معلوم ہے لیکن انشاءاللہ آپ اپنا یہی کوشچن رکھیں. سسٹر ہے نا آپ کو تھرسڈے کو جب لائیو سیشن کریں گی تو آپ ان سے بھی ضرور پوچھ لیں. رائٹ ٹھیک ہے چلے جزاکم اللہ خیرا. آپ لوگ اپنی انشاءاللہ 10 منٹس کی بریک کر لیں اس کے بعد پھر باقی سیشنز کر لیجیے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا.
يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك نير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
كتاب الله يهذبنا كتاب الله يهذبنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوعدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
حبيبتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ اپنے قرآن اور تجوید کے لیسن کے بعد اور بھی فریش ہوں گے نا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں. ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. کتنے لوگ بریک کے بعد پھر اور فریش ہو کے ہوں گے اور اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمارا نیکسٹ سیشن آج جو ہم کریں گے سر اٹھا کے جیو, اس میں ہم کیا کر رہے تھے آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا مجھے ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمارا ٹاپک لاسٹ ٹائم کیا تھا؟ جیت کا راستہ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اپنے لیے کچھ کوشچنس لکھے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں نا, ہمارے مقاصد کیا ہیں, ہمارے گولز, وے آف سکسیز. گڈ ماشاء اللہ, تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس کو ہم نے بیچ میں اسٹارٹ کیا تھا ٹائم کی اس کی وجہ سے, شارٹیج کی وجہ سے, تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خط ملتی ہی نہ تھی. تب میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اس لائن میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں اور ایسا بن جاؤں کہ دوسروں کے لیے روزگار مواقع پیدا کر سکوں. یہ سوچ بڑی شاندار تھی لیکن اسے سوچتے ہی خوف سے حلق خشک ہو گیا. دل اس سوچ پہ کان دھرنے کو تیار ہی نہ تھا. صاف لگ رہا تھا کہ میں خود کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوں, لیکن جب میں نے ٹھان لی تو خوشحالی میری ہم سفر بن گئی. اس سوچ کو بدلنے کے لیے 7 سال پہلے میں نے خود سے جو سوال پوچھے تھے وہ سوال آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بھی اپنے یہاں سامنے لکھ لیجئے یہ سوال. یہ تو ایک دنیا دار شخص کی لکھی ہوئی بات ہے نا, ہم تو دین کے لیے ان باتوں کو اپلائی کر رہے ہیں, تو ہمارے سوال تو زیادہ کریٹیکل ہوں گے خود سے. پہلا سوال, آپ زندگی سے دراصل کیا چاہتے ہیں؟ اس کے نیچے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ اصل میں یہ قیمت دینے ہی تو مشکل ہے. اگر آج آپ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بعد میں آپ کو قیمت بہرحال چکانی پڑے گی, اور وہ قیمت ہوگی اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکنے کی. یعنی بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں بہت کچھ چاہتے ہیں. چلیے میں آپ سے اور آپ خود سے پوچھئے, آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ جو لینا تھا مل گیا, جو پانا تھا پا لیا, جو بننا چاہتی تھی بن گئی, جو نہیں ملنا تھا اب کبھی نہیں ملے گا, یہ خیال ہے آپ کے دل میں؟ سچ بتائیے, یہ آپ کے لیے ایک سول سرچنگ کوسچن بھی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے ایک سنگ میل بھی ہے. جی آپ آپ بس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہتی, صرف آخرت چاہتی ہیں. میں تو ایسی نہیں ہوں, پھر تو میرے آپ کے تو خیالات ہی نہیں ملتے. اس کا مطلب کہ آپ اپنی دنیا کی ہر چیز سے مطمئن ہیں, جو پانا تھا پا لیا, ہاتھ چھوڑ دیے کہ بس اب آخرت مل جائے, یہی مراد تھا آپ کا؟ ہاں اوکے. جی آپ
ایسی زندگی چاہتی ہیں جس کا پھل مجھے آخرت
ملے. ایسی زندگی چاہتی ہیں جو آخرت میں جس کا پھل ملے. جی پیچھے سے آپ. شاباش, آپ نے اپنی کلاس میں پڑھا کہ رب بنا تینا فی دنیا حسنتم و فی الآخرت حسنتم, تو آپ سبل اسلام سے آئے, اس کا مطلب بچوں کو دین اور دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں. جی نوشین آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھیں. جہاں کھڑی ہیں اس سے آگے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں. جی آپ ساتھ میں.
تو حج سے میں نے تو حج کر لیا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. تو میری اس میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ حج کی تعلیم دی جائے, تاکہ وہ امت مسلمہ میں ہر ایک پر فرض ہے.
جی حج کے بارے میں آپ کا سوچ گئی. جی دیکھیے قرآن ہماری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. آپ کو دوسرے پارے پہ پہنچ کے اس کا احساس ہو گیا تو آپ سوچیے کہ جب آپ 30 پارے پڑھیں گی تو آپ کی زندگی میں کتنا بیگ یو ٹرن آ چکا ہوگا نا. یہی وہ چیز ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خوشی دیتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو چینج نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ اپنی زندگی سے جو چاہتے ہیں وہ لکھیں, اپنے رشتے داروں کے نام لیں. آپ مجھ سے بھی پوچھیے کہ میں کیا چاہتی ہوں. ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا ہے نا. آپ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ابھی مجھے مرنا نہیں, میں مرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ میں مر جاؤں گی کیا فرق پڑے گا اللہ کو, قبر میں جانا ہے. یعنی مجھے مرنے کے بعد جو ایک سوچ میرے دماغ میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بے عملی ہو جائے گی, کچھ کر نہیں سکوں گا, دماغ ختم. ہر چیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا موت کے ساتھ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں کچھ کر سکتی ہوں, میں کچھ کر سکتی ہوں, پلانز ہیں میرے پاس, آئیڈیاز ہیں الحمدللہ, بہت دور کی بھی چیزیں ہیں قریب کی ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے میں کروں گی. تو میں جب اپنے مرنے کا سوچتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے ٹھنڈا ہو گیا سب کچھ, فائلیں دب جائیں گی نیچے, کئی پروجیکٹ ادھورے رہ جائیں گے. تو پہلی بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی اس موجودہ زندگی سے ابھی اور فائدہ اٹھاؤں. پھر آپ دیکھیں کہ کیا بننا چاہتے ہیں. دائی دین, اس ٹائٹل پہ تو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ڈگری اور ہر بڑے سے بڑی چیز قربان ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. یعنی جتنا یہ آنر والا لفظ مجھے پسند ہے کہ ہم اس قرآن کو پھیلاتے ہیں, ہم اس نبی کے راستے پہ چلتے چلاتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے کتنے لوگ محروم ہیں. تو میں تو یہی بننا چاہتی ہوں جو میں بن گئی, اس پہ کوئی شبہ نہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ الحمدللہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پیس ادھر فٹ ہو گیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ذرا اس میں چینج کرا لوں, کوئی اپنا چینج کروں ادھر. ہاں یہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے اوپر مینجمنٹ کی کبھی کوئی چیز نہ آئے اور میں صرف پڑھاؤں. لیکن شاید ان چیزوں سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے, یہ دونوں ساتھ ہی چلتی ہیں, ہمیشہ ہی چلتی ہیں. خالی ٹیچر بن جاتے ہیں جو لوگ, پھر وہ کچھ اور ہی رخ بن جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دو آنکھوں والی ہی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ واقعی پوری دنیا میں اسلام غالب ہو گیا ہے. یعنی یہ آپ میں سے سبھی کم و بیش یہی چاہتے ہیں نا. یعنی پلانس, خواب, ارادے سب اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے مطابق ہیں. لوگ کہتے ہیں ہائے ہم ان بچوں کی خوشیاں دیکھیں, ہائے اس کا سہرا دیکھ لیں, اس کی شادی دیکھ لیں, اس کو اپنے گھر میں جاتا دیکھیں. یقین کریں یہ سارے جذبے جو ہے نا اس کتاب کی دعوت کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس لیے انسان ہمیشہ اس کی فکر کرے کہ چاہتے کیا. آپ سب گھر بیٹھ کے سوچیں, آج میں نے آپ کو یہ پانچ دے دیے سوال, گھر جا کے اکیلے میں سوچیں, گاڑی میں بیٹھیں سوچیں میں کیا چاہتی ہوں. سارا دن گھر میں کھانا پکاتے سر پہ دوپٹہ باندھ کے پھرنا, بستر پہ 12 بجے تک سونا اور پھر سارا دن کاموں کا نہ ختم ہونا چاہتی ہوں. یا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا گھر دنیا کا سب سے خوبصورت گھر بن جائے, لوگ مجھے کہ اس کے گھر جیسا گھر نہیں, سجانا, صاف کرنا, کھانا, چٹنی, سیلڈ, روٹی, گرم, ہر چیز جو آپ سوچیں گے اللہ آپ سے وہ کرا دے گا. کئی سسٹرز ایسی ہیں, مجھے ایک دفعہ موقع ملا کہ کچھ ہیں سسٹرز ہیں ان کو دعوت دیجئے کہ بچے آتے ہیں تو آپ بھی آ جائیے, کیا حرج ہے. تو میں سوچتی تھی وہ بڑی خوش ہوں گی اس بات پہ, لیکن انہوں نے میری بات ایسے سنی کہ جیسے میں نے ان کو اسپیس شٹل میں جانے کا کہہ دیا. کوائٹ کمفرٹیبل, مطمئن, جی یہ بچوں کا وقت ہوتا ہے. تو میں نے کہا بچے تو پہلے ہی ادھر ہیں, اب بھی آ جائیں. نہیں جی گھر میں بہت کام ہوتے ہیں اس وقت. اچھا تو صبح آ جائیں. نہیں جی یہ, یعنی ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں برف کی سلوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہوں. تو میں نے پھر سمجھ لیا کہ ادھر ابھی ضرورت نہیں ہے. کوئی طلب نہیں, کوئی تڑپ نہیں, کوئی گلٹ نہیں, کوئی کتاب سے تعلق کی کمزوری کا خیال نہیں, اور بس مزے سے جی رہے ہیں کہ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سبزیاں لا رہے ہیں, گروسریاں بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں اور بس انجوائے کر رہے ہیں. اور بچے تو رات کو بس ہمارے گن کھا کے سوتے ہیں. کچھ عورتوں نے اپنی زندگی میں صرف کھانا پکانے والی عورت بننا سیکھا, کچھ نے صرف صفائی کرنا, یا کچھ نے کچھ نہ کر کے اپنی من موجی کرنا ہے. کچھ کو شاپنگ اچھی لگتی ہے تو گزر تو دنیا سے وہ بھی جائیں گے, ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو مقصد کی زندگی گزار کے جائے گا نا اس کو قبر میں نیند بڑی اچھی آئے گی. بہت کام کرنے کے بعد جو نیند آتی ہے نا وہ بہت سکون دیتی ہے. اور کام بیچ میں پڑے اور جا کے سو جائیں تو پھر نیند میں بھی آپ وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. دن بھر کی ادھوری کوششیں جو ہوتی ہیں نا یہ خوابوں کی صورت میں ہماری آنکھوں میں آتی ہیں. تو لہذا جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. تو پھر اگلی بات ہے کہ اگر اتنے بڑے گول ہیں میرے بھی تو آپ کے بھی متفق ہے نا آپ ان گولوں سے, تو پھر کیا اس کی قیمت دینی ہے اور قیمت کیا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ نے کہہ دی ہے ان اللہ حشترا من المؤمنین, بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال کہ بئن لہم الجنہ. میں اور آپ تو جنت کے طلبگار ہیں, دنیا میں اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت کے ذریعے سے اور آخرت میں اصل جنت میں. تو پھر جو لوگ ارادے بہت بڑے کرتے ہیں لیکن قیمت نہیں دینا چاہتے, آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں. کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی بازار میں, کوئی لے لیں گھر کی چیز کوئی استعمال کی چیز, پر آپ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا ہوتے اٹھتے بیٹھتے؟ حسرت, افسوس. کوئی چیز آپ کو ملی اور ایسی تھی کہ فوراً لینی ہے پر اس وقت پیسے نہیں تھے اور وہ پیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بیکار ضائع کر چکے تھے. تو جب آپ ادھر سے واپس پلٹتے ہیں کہ چیز سستی بھی لگی ہوئی ہے, ضرورت کی بہت ہے, بہت دن سے چاہ رہی تھی, اب ادھر سے واپس آنا بھی نہیں کبھی, تو واپس جب بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو کیا ٹوٹے ہوئے خواب. کچھ لوگوں کی قبر میں صرف ان کی ڈیڈ باڈی نہیں جاتی, ان کے خوابوں کی لاشیں بھی دفن ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جو اپنے ادھورے خوابوں کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہی بات کہوں گی جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی کہ ابراہیم حنیف تھے, فوکس تھے, متی تھے, خوش تھے, وفاؤں والے تھے. آج اگر آپ اپنے رولز خود ڈیفائن نہیں کریں گے نا تو اگلی دور میں زندگی کے آپ کے پاس حسرتیں رہ جائیں گی. اور میں نے اپنی پچھلی پوری زندگی میں جو چیز سیکھی ہے نا, اگر آپ کچھ کرتے ہیں نا یہ اللہ آپ سے کراتا ہے تو یہ آپ اپنے ان پہ کرتے ہیں. لوگ آپ کو کبھی کچھ نہیں کرنے دیں گے, نہ دین کا نہ دنیا کا. لوگوں سے پوچھیں گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں ابھی ابھی کچھ نہیں. بالکل یہ جو شخص کہہ رہے ہیں نا کہ نوکری کرنی ہے کہ اپنا بننا ہے, میں نے بھی بڑی نوکری کرنی چاہی کبھی دین کی لیکن نہیں ملی نوکری, تو پھر اللہ نے مالک بنا دیا. یہ زندگی کے دوراہے ہوتے ہیں, ہم سب ان چیزوں سے گزرتے ہیں. جب لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا تو پھر اللہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, یہ میرا ایمان ہے. شرط ایک ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو, اخلاص ہو. آپ اس کورس میں آ کے بیٹھی ہیں نا, ابھی تو شروع کے دن ہے نا, اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گی نا تو اللہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا, کوئی اور آ جائے گا آپ کی کرسی پہ. یہ قیمت آپ نے خود چکانی ہے. ہر روز صبح ایک قیمت چکا کے آپ اسکول آتے ہیں, یا وقت پہ آتے ہیں یا لیٹ آئیں گے, یہ باپ کا نصیب ہے. یہ ہر ایک کو سوچنا ہے. یہ ایک سوال ہے آن لائن سے کہ I have a question dear استاذہ جی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ created us as a woman and making home is in our فطرت, وی آر مدرز اینڈ وائفس, ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین آور ڈریمز اینڈ آور رولس. بہت اچھا سوال ہے کہ ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گھر رکھا ہے نا, تو پھر وہ آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا سوال نا کہ اللہ نے ہمیں عورت بھی بنایا ہے. اب خواب ہمارے مثال ہے کہ دین کی تبلیغ کے ہیں, قرآن سیکھنے کے ہیں, تو پھر بچوں کو اور اس کو کہاں رہے. بڑا آسان جواب ہے اس کا, اپنے بچوں اور گھر والوں کے بھی یہی خواب بنا دیں, پھر تو آپ دو دو ہاتھ سے جنت سمیٹیں گے. اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کو بھی اسی گول پہ لگا دیں. ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک رولنگ سٹون ہے اور آپ اکیلی کھینچ رہی تھی, تو جب آپ کے ساتھ چار ہاتھ اور لگ گئے تو آسان ہو جائے گا نا. اور میں ایسے گھروں کو دیکھتی ہوں جہاں سب اس کام پہ لگے ہیں, وہ جو خوشی اور جو اطمینان ہوتا ہے نا وہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل, تو پھر سیرت صحابیات. یہ مجھے یقین ہے کہ جو ماں تڑپتی ہے نا اللہ اس کی تڑپ ضائع نہیں کرتا. اور پلس آپ کا اپنے آپ کو بیلنس کرنا, وقت پہ سونا, وقت پہ کھانا, رولز بنائیے اپنے، یہ میرے رولز ہیں اور میں اس پہ پھر فالو کروں گی. دیکھیے میں آپ کو بڑی پرسنل سی مثال دیتی ہوں، اتنی پرسنل بھی نہیں، وہ آپ میں سے ہر ایک کا ایشو ہے. ہم خواتین ہیں نا، تو ہمیں اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ سمپل سی بات ہے. اچھی بات ہے اگر اللہ نے ہمیں یہ آنر دی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے کھانے پکانے کا اہتمام کریں. ہمیں اپنے گھر بھی تو صاف کرنے ہی ہوتے ہیں نا، کچن سب کچھ آپ کرتے ہیں. اب ایک ہے، بعد میں ہو جائے گا، کبھی بھی ہو جائے گا، کیا ہوگا. اور خاص طور پہ جب آپ اس طرح کے باہر کے کاموں میں پڑتے ہیں تو انتہائی انیوژل حالات ہوتے ہیں نا. تو پہلے اتنی سختی نہیں تھی، لیکن اب یہ تقریباً پچھلے سال 6 مہینے میں میرے ہسبینڈ نے یہ کہا، انہوں نے ایک رول ڈیفائن کیا اور وہ اس پہ جم گئے. اور وہ کیا ہے کہ میں عشاء کے بعد کچھ نہیں کھاؤں گا. جیسے وہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے پہلے دور میں روزہ تھا نا، کہ آپ مغرب سے عشاء کے بیچ میں کچھ کھا لیں تو آپ کا روزہ ہو گیا، عشاء کا وقت شروع تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے. واللہ ہی اس طرح کی قسم کھائی ہوئی انہوں نے. اور جو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ول کیپ مائی ورڈس. آپ پہلے کیا ہوتا تھا، میرے بھی درس تو شروع سے ہی ہوتے ہیں، کلاس میں بھی ہیں، میٹنگز بھی ہیں. اول تو میں مغرب کے بعد کہیں رہنا پسند ہی نہیں کرتی، خود کے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں پسند کرتی. لیکن حالات ہمیشہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو میں جب جاتی تھی کھانا ہم مل کے کھا لیتے تھے. تو وہ کیا نہ کھانا کھانا، پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی سو جاتے ہیں تو کھانا اسٹک ہوتا ہے. اور اٹس ٹرو، یہ ہیلدی بھی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. قصہ مختصر، اب جب سے انہوں نے یہ رول بنایا ہے، میں ایک ٹانگ پہ چلوں، میں گاڑی پہ جاؤں، میں پیدل آؤں، میں نے مرتے دمتے جیسے بھی ہوں، مغرب کے بعد روزہ ہے اور مغرب سے پہلے ہی ہوں اگر روزہ نہیں ہے، تو میں نے ان کو کھانا دینا ہی ہوتا. اور میں نے دیکھا کہ اس سے میں نے ہار مانی، انہوں نے نہیں مانی. وہ مجھے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ناراض ہوں گے، بولیں گے اللہ نہ کرے کوئی ان کی ایسی جاہلوں والی آتے نہیں ہے، نہیں بولیں گے. بس ان کی میرے لیے ایک ہی بہت بڑی سزا ہے کہ وہ بھوکے سوئیں گے. کبھی وہ باہر رہ گئے اور میں گھر میں ہوں تو اس کا بھی یہی نتیجہ ہے. تو پھر میں ناراض ہوں گی کہ آپ گھر پہ ہوتے تو کھاتے، آپ کھائے. وہ کہتے نہیں کھاؤں گا، مجھے پتا بھی لگے گا کہ بھوکی ادھر سے نہیں نیند آ رہی، لیکن نہیں کھاتے. میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا میں نے کر لیا. تو اگر وہ ڈھیلے ہوں، میں کو نہیں مجھے پتا کھا ہی لیں گے، تو کبھی میں جاؤں. یہ میں آپ کو صرف پچھلے ایک مہینے میں 8-10 دفعہ کے اپنے واقعہ سناؤں کہ میں نے کیسے مینیج کیا ان کو کھانا دینا، پھر درس میں آنا جانا کیا کچھ. تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہو جاتا ہے ایسا. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ایشوز ہیں کہ کوئی مرد ہے وہ کہتے ہیں بہت کھانا چاہیے، ہر وقت ہی چاہیے، ہے نا. آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جیسے ایک سسٹر ہیں تو وہ کہتی ہیں ان کو تو ہر وقت کھانا چاہیے، اب یہ بنا دو وہ. تو میں کہتی ہوں خوش قسمت ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے میاں کا یہ کھانا مس ہو گیا تو انہوں نے پھر کھانا ہی کوئی نہیں 24 گھنٹے. کل بھی جو انہوں نے روزہ کھولا، میرا حال ہے مور دین 40 آورس کے بعد کھانا کھایا. اب وہ ان کی بات ہے. تو اب ایک مرد ہے، اس کو اپنا دیں گے، وہ 2 گھنٹے بچائے پی لے گا، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جس نے اب کے بعد نہیں کھانا. تو اب آپ دیکھیے کہ جو بات خلاصہ تھا کہ میرا اب کام کیا کہ میں اس کو مینیج کر لوں. آج کا اسکیڈول میرا جیسا ہے، میں آپ کو بتاؤں تو میں صبح یہ بات کر کے آئی ہوں کہ پھر بتا دیں کہ ہم نے پھر کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. زندگی میں ہر وقت تو نہیں ہوتا نا، تو مینیج کریں. آپ اپنی زندگی کو ڈسپلن میں لے آئیں، ایک رول بنائیں، پھر اس پہ جم جائیں. اور آپ کو لگتا ہے شوہر کا دیر سے گھر آنا اگر پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کر لیں. آپ کا صبح دیر تک سونا پرابلم ہے، اس کو ڈسکس کر لیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو بڑا گول ہے نا وہی جیتے گا. مثال ہے اس کا، ایک جواب ان کے سوال کا میں یہ بھی دے سکتی ہوں کہ ہاں واقعی پھر ایک عورت کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے. تو پھر آپ اپنے یہ ڈریمز بدل دیں اور بس آپ اپنے گھر میں ہفتے کی ایک کلاس شروع کر لیں، جس دن کوئی بھی نہ ہو تو آپ کر لیں. اس میں بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. میں خود اپنے کلچر کو جتنے کلوز سے دیکھتی ہوں نا، ہم سب مسلمانوں کا رہنا سہنا، ٹو مینی فلاز. ایک دعوت سے ہم 12 سے 1 بجے آتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم فجر پہ اٹھتے ہیں تو یہ تو اللہ ہی اٹھاتا ہے، تو وہ نیند کہاں پوری ہوگی؟ وہ اگلے دن 12-1 بجے اٹھ کے ہوگی. اور یہ ہمارے کلچر میں عام ہے، رائٹ. ہم پاکستان گئے ہوں تو ہم ساری رات جاگتے ہیں. ہم دعوتوں میں، شادیوں میں، منگنیوں میں ہو تو پوری رات جاگ کر فجر پڑھ کے سوتے ہیں نا، ہے نا کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو بیلنس کریں. یہ اس کی ایک سٹوری پوری ڈسپلن پہ آئے گی، ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنے رولز بنائیں پھر جم جائیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ یہی بات ہے، آئی میک دس اور آئی ول ڈو اس. انہوں نے پوچھی یہ بات تو ہم سب کا ایک یہ ایشو ہے نا. میں نے اس پہ ایک لیکچر پورا کیا تھا، مجھے یاد ہے یہ پچھلے سال میں ہی ہوا ہے، کہ گھر کی ذمہ داریاں اور دین کو ساتھ کیسے چلیں. بہت پریکٹیکل بات ہوئی تھی اس میں. اب مجھے اس وقت میموری میں سب کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے کافی پریکٹیکل ایسے ہی ورک شاپ ٹائپ کیا تھا. کہ کیسے دین کی اور گھر کی ذمہ داریاں ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں بنے گا نا. یا گھر والے آپ سے ناراض ہیں یا اسکول والے ناراض ہیں, رائٹ, یا آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے اسٹوڈینٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیں, اپنے اندر ایک طاقت بھریں کہ اللہ نہیں مجھے کم پہ راضی نہیں ہونا, مجھے زیادہ چاہیے. اللہ میں نے چھوٹی نیکی نہیں کرنی, پلیز اللہ جی مجھے بڑی نیکی لے مجھ سے, اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ کرے, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اللہ سے بھی مان کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کا مان توڑتا تو نہیں ہے. ہمارے ایک ایسے بزرگ تھے خاندان میں, تو وہ بہت اپنی بات منواتے تھے, دین کے ناطے سے ظاہر سخت تھے, تو بچوں سے بہوؤں سے سب سے منواتے تھے جو بات تھی. تو ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے, یعنی سعودی عرب جا رہے تھے, تو کہہ کے گئے گھر والوں کو میں نے واپس کوئی نہیں آنا اور میں نے مدینے میں مرنا, اور دس اینڈ دیٹ قصہ مختصر. جو وہ کہہ کے گئے, ایون جب ان کا یہ وقت آنا تھا تو اسے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں بڑی گاڑی خالی کر لو, میرا جنازہ مدینے میں لے کے جانا, میں نے وہاں دفن ہونا. جو انہوں نے کہا نا من و ان وہی ہوا. تو جو ان کی بیوی تھی جو ظاہر بیوہ ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے آج اللہ سے بھی منوا لی ہے, جو کہا تھا وہ کروا لیا. تو کبھی کچھ نیکیوں پر اپنے آپ کو جما لیں, ڈٹ جائیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ اس سے انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا. غلط نہ کریں, ٹھیک کریں گے نا تو آپ کے گھر والے کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے. آگے تھوڑا سا پڑھتے, کتاروں میں لگ کر انتظار کرنے میں آخر کیا برائی ہے؟ کیا سبھی لوگ کتار کے شمار میں سے نکل کر اپنی من پسند زندگی کو پا سکتے ہیں؟ کیا کتار کے انتظار سے نڈھال ہر شخص اپنی زندگی کو خوار ہونے سے بچا سکتا ہے؟ ہر کسی کا مجھے پتا نہیں, لیکن کم از کم آپ کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مجھے کیسے یقین ہے, اس کا جواب بہت آسان ہے. پہلے یہ تھا کہ سوال سمجھ آئے, یعنی یہ جو پیچھے ان کی ایک بڑی میزریبل سی کنڈیشن ہم نے دیکھی کہ کتاروں میں لگے رہے, تو کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ جاب کا انتظار کرنا یا جاب ڈھونڈنا کوئی بری بات ہے؟ اور کیا لوگ جو کتار سے نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اب کام خود کریں گے, تو کیا وہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں؟ اور کیا کتار کے انتظار سے نڈھال شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو خرابیوں سے بچا سکے؟ یعنی یہ کچھ سوال ہیں. تو کہتے ہیں کہ کوئی اور کرے نہ کرے, لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ جواب بڑا آسان ہے. اس وقت آپ کا یہ کتاب پڑھ رہے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کے آرزو مند ہیں. آپ کے خواب ابھی زندہ ہیں, آپ کی راتوں کی نیند میں کسی خواب کی چاپ ابھی بھی آپ کی نیندیں اڑا دیتی ہے. ابھی تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی لگن آپ کے رگوں پہ میں رقص کر رہی ہے. آپ کی صلاحیت ابھی بھی خواہش کی چابک کی منتظر ہے. یعنی خلاصہ کیا کہ اس وقت آپ میں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ساری کلاسز کو ادھر جمع کر کے کیوں بٹھا دیا تربیہ کے لیے؟ تفسیر کرتے, تجوید کرتے, کچھ فائدہ ہوتا نا؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنا, ہم اپنے لوپ ہولز کو دور کرنا چاہتے ہیں. جب ایک بندہ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. تو کریں کیا, کرنا کیا ہوگا مجھے؟ اس کا جواب, آپ کو محض قطار بدلنی ہے. غلط قطار سے نکل کر صحیح قطار میں آنا ہے, ایک نیا سفر شروع کرنا ہے. مایوسیوں کی قطار سے نکل کر امیدوں کی قطار کی طرف. اگر آپ مایوس ہیں نا اپنی زندگی سے کہ میرے حالات نہیں سنورنے, میں نے کچھ نہیں زندگی میں کرنا, تو نکلیے اس لائن سے اور چلیے ایک اور لائن میں جہاں بڑی امید ہو. بے نامی کی قطار سے ناموری کی قطار میں جانا ہوگا. آج آپ بے نام ہیں, آپ کہیں نہیں میں نے ایسا نام پیدا کرنا ہے کہ وجل لسان صدق فی الآخرین, کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر پچھلوں میں ڈال دے. نیت تو کریں, اللہ کام دیکھیے کیسے آپ کے بنواتا ہے. اندھیروں کی قطار سے اجالوں کی قطار میں جائیے. کیوں پریشان ہو؟ قبر کے اندھیروں میں تو جانا ہی ہے, اس سے پہلے کیوں مایوس ہو ہم؟ بھاگنے والوں کی قطار سے ڈٹ جانے والوں کی قطار میں جائیے. کتنے کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ہار مان لیتے ہیں. دوسرا تو بعد میں آپ کو ہراتا ہے نا. دیکھیے ایک ریس شروع ہوئی, 6 لوگ شروع ہوئے, کچھ چلے شروع تک, آدھے تک پہنچے, ایک نے کہا نہیں آئی کینٹ گو مور فردر, جب میں آگے نہیں جا سکتی, رک گیا, چلا گیا چلا گیا. دوسرا کہتا ہے اتنوں میں میں نے کہاں جیتنا ہے, وہ بھی رک گیا. پیچھے 4 رہ گئے. 4 جب آگے گئے تو اس نے سوچا رہ گئے ہم 4, تو اب تو چانس اور کم ہے اور ہمت میری ختم ہے, تو میں ہینڈز اپ کر دیتا ہوں, نکل گیا. پیچھے رہ گئے 3. 3 میں سے وہ کہتا ہے کہ اب تو اور بھی مسئلہ ہے, اب تو ہمت اور ٹوٹی ہوئی ہے, تو چھوڑو جو سب کا ہوا ہے تو بہتر ہے میں خود ہی ہینڈز اپ کر لوں, بعد میں کتنی شرم آئے گی اگر میں ہار گیا اور ان 2 میں سے کوئی جیت گیا, وہ بھی ہٹ گیا. پیچھے کون رہ گئے؟ 2. اب اس 2 میں سوچے کوئی اوہو اب تو میں اور نمایاں ہو جاؤں گا, اب تو یا یہ جیتے گا یا میں جیتوں گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں, کہتا ہے نہیں جو مرضی ہو, میرا نام کم از کم یہاں تک تو آئے گا نا کہ میں دوڑ کے آخری راؤنڈ تک تو پہنچا. اب وہ جیتے یا دوسرا جیتے, فرق تو صرف چند لمحوں کا ہی ہوگا نا, کوئی فیو سیکنڈ پہلے چلا جائے گا تو کوئی بعد میں, لیکن جو پہلے ہی مرحلے میں راؤنڈ سے نکل گئے ان کا نام آئے گا کہیں؟ آپ نے کئی ایسے گیمز سنے ہوں گے, اولمپکس, فلاں ملک اس جگہ پہنچ گیا, پھر دوسرا وہاں پہ, سیمی فائنل پہ, فائنل پہ, پتا نہیں کیا کچھ, پھر انڈیویجلس میں. تو آپ ہار نہ مانیں. جو لوگ ہار جاتے ہیں ان کو کبھی کوئی جتا نہیں سکتا. ہمارے والد کہا کرتے تھے ایک بار کہ جو گھر سے ہارنے کی نیت سے جائے گا اس کو کون جتائے گا. اگر آپ پہلے ہی کہتے ہیں میرے سے تو کبھی کچھ ہونا ہی نہیں, میں تو نکمی, میرا تو کوئی کام ہی نہیں, مجھے تو کسی نے آج تک کچھ کرنے ہی نہیں دیا, کسی نے کنسیڈر نہیں کیا. ایک کسی ملک کی بات یاد آ گئی, ایک ساتھی تھی, میٹنگز ہوئی, میٹنگ تھی تو اس میں ہم سب ساتھی تھے. ہماری ایک ساتھی جو والنٹیئرز میں تھی وہ بہت بولتی تھی, ویری پٹاک, جس طرح آپ کہنا چاہیے کہ فوراً بولتی تھی, ٹاکیٹو بھی تھی, ہر چیز تھی. تو میٹنگ میں کئی مشورے ہونے تھے, چپ, ایسے لگے یہ وہی نہیں ہے, بولی نہیں, بولنی پوچھے چپ چپ. مجھے ایک بگ چینج فیل ہوا کہ یہ وہاں باہر تو یہ بڑی پٹ پٹ بولتی ہیں, یہاں ان کو کیا ہوا ہے؟ تو جب اینڈ پہ پوچھا تھا آپ کہتے کیا ہوا, کہیں گے استاذہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی, آج تک کبھی کسی نے گھر کے کسی کام میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا. سمجھے, گھر میں جو بھی بھائی بہنوں کے, ماں باپ کے, جو مجھے کسی یہ کہ یہ سب چھوٹی ہے, تو کہتی آج تو مجھے پورا وقت یقین ہی نہیں آیا کہ میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں. بس سمجھے, یعنی وہ ان کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی عزت مل گئی کہ میں مشورہ دوں. کہتی مجھے مشورہ دینا ہی نہیں آتا. اور اٹس ٹرو, یہ بالکل ایک ریئل انسان کی کہانی ہے, ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو نکالیے اس چیز سے, ہم نے کیا مشورہ دینا ہے, ہمیں تو عقل ہی کوئی نہیں, مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں, مجھے تو بات ہی بات میں سمجھ آتی ہے, میں کیا کروں. تو پھر پلیز واقعی آپ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی کر بھی لیں گے نا تو آپ نے کہنا یہ کسی اور نہیں کر دیا ہوگا, یہ میں نے نہیں کیا. نکلے اس سوچ سے آپ کے, نہیں میں کر سکتی ہوں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ گزارا کرنے والوں سے نکل کر شاہکار بنانے والوں کی قطار میں چاہیے. میں کہتی ہوں یہ گولڈن ورڈز ہیں اگر آپ نے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیے. کیا زندگی صرف گزارنے کے لیے آپ نے لی ہے اللہ سے؟ شاہکار, یہ میں نے اپنے فون پہ کل سے ایک تصویر سیو کی بھی, آپ کو بھی دکھاتی ہوں. اور میں نے اس کو کیا کہہ کر سیو کیا ہوا کہ ماسٹر پیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کسی چیز میں کمی نہ کی, ہم کمی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یقین رکھ لیا کہ بس ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کہیں نہیں میں نے گزارا نہیں کرنا, بلکہ میں نے ہر چیز کو اس کی ایکسیلنسی پہ لینا ہے. یہ دیکھیے آپ, آپ کو دکھے گی بھی نہیں اتنی دور سے, دکھ رہی ہے دور سے کچھ؟ یہ دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں, اس کے ہونٹ دیکھیں, اس کی پونی دیکھیں ذرا, اوپر سر کے اوپر بڑی پونی ہے. تو میں نے اس کو کیوں کیا بھلا, یہ میرے اب سکرین سیور پہ سیو ہے. میں نے کہا اللہ میں نے بھی تجھے ایسے ہی کام کر کے دکھانے ہیں جیسی تو نے یہ بچی بنائی ہے. کیوں گیو اپ کریں؟ میں کیوں پیچھے رہوں؟ شکل کی خوبصورتی کی بات نہیں ہوتی, اس مالک کا ٹیسٹ کتنا خوبصورت ہے. میں اس کی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی غور سے, تو میں کہہ رہی تھی مالک تیرا ٹیسٹ کتنا پیارا ہے,
دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیوٹی کیا ہوتی تو وہ کرے گا کیا, کسی کو کپڑے سینے بنانے ٹیسٹ ہی نہیں اچھا تو وہ کتنے کو اچھے کپڑے پہن لے گا, اور پہن کے کرنا کیسے ہونا کہ نہیں آتا نا, اللہ کا ٹیسٹ کتنا پیارا ہے. تو اس کو میرا یہ ٹوٹا پھوٹا کام کوئی متاثر کرے گا؟ ٹانگ نہیں ہے تو بازو نہیں, بازو ہے تو ہاتھ نہیں. کوئی بچہ تو پیدا کر کے دیکھے, اللہ نہ کرے ایسا بچہ پیدا ہو جائے ہاتھ کوئی نہیں, پیچھے سار کی کھوپڑی کے پیچھے والا حصہ غائب ہے, انگلیاں کوئی نہیں, اچھا لگے گا؟ پچھلی کہانی میں پڑا ہے کبڑا بادشاہ, سنا نا؟ تو جب کوئی ایسی چیز زندگی میں آتی ہے تو ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے, تو پھر میرا اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ کرنا کیسا ہے؟ کسی دن انگلی غائب, کسی دن پاؤں کوئی نہیں, سر تو بہت ہی کم ہے, کبھی آنکھیں کوئی نہیں, کبھی کان کوئی نہیں, کیا پیش کروں گی اللہ کو؟ دیکھیں نا اس بچی کو اپنے ذہن میں آئیڈیل بنا ہے, یہ اللہ نے ہمیں دیا, تو ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں اپنے نام پہ؟ میں اس کو دیکھ رہی تھی تو وہ یاسن عمل کی بات یاد آ رہی تھی اور مجھے انرجی مل رہی تھی اس کو دیکھ کر. میں نے کہا اللہ انشاءاللہ تجھے تیری شان اور تیرے جمال اور تیرے کمال کے مطابق کام کر کے دکھانا ہے, بس تمہارا ہاتھ پکڑ لے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ مایوسیوں سے نکلیں گے. آپ کہتے دوسرا پارا, میں نے کہا تیسویں پارے پہ پہنچنا ہے, نکل جائیں, چھوڑ دیں. سورت بکرا کی تکمیل کے ساتھ آپ کی بھی تکمیل ہو گئی, ختم, چھٹی, موج مستی. بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں, اینڈ پہ وہی بچتے ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اسٹرگل کرنا سیکھیں. آپ کے اعصاب جو ہے نا وہ تھک جائیں گے, لیکن آپ نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی. جس دن آپ نے قطار بدلنے کا فیصلہ کر لیا, اس دن زندگی بدل جائے گی. چلیے اب آپ بتائیے مجھے, آپ میں سے کس کس نے قطار بدلنے کا فیصلہ کر لیا, وہ ہاتھ کھڑے کریں. سچ بتائیں, ایسے نہ ہاتھ کھڑا کیا کریں بغیر سوچے. میں نہیں کرتے ایسے کھڑا ہاتھ. اگر میں کسی کو یہ بھی لکھوں گی نا آئی لو یو, تو میں 10 دفعہ پہلے سوچوں گی دل میں ہے محبت, پھر لکھتی ہوں, ورنہ میں نہیں لکھتی. آپ بتائیے کتنے لوگوں نے سوچا کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ آپ میں سے چند لوگوں نے بھی سوچا, سب نے نہیں سوچا, کوئی بات نہیں. جی دیکھیے وہی نقطۂ آغاز ہوتا ہے, ارادے سے خواہش تک ایک لیکچر ہے بہت پرانا, مجھے یاد ہے دل بدلے سیریز تھی کوئی, ارادوں سے خواہش. کچھ لوگ ارادے کوئی نہیں کرتے, کچھ ارادہ کر لیتے ہیں, خواہش تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے بدعزم تک نہیں پہنچتے. تو ارادہ جس نے نہیں کیا وہ تو جائے چھٹی, لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر مزید وقت دینا پڑے گا. اور وہ کیسے؟ آپ جہاں ہیں, جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا پوچھے خود سے, آپ جہاں ہیں, جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, اس کام میں اس پائے کی مہارت, لکھیے مہارت, ایکسیلنسی. مہارت کیا ہوتی ہے بلا؟ مہار سے. کس کی ہوتی ہے مہار؟ اونٹ کی. جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار آ جاتی ہے نا, اونٹ سارا اس کا, کیا قافلہ سارا اس کا. تو مہارت کیا ہے؟ کہ بس چیز کی وہ مہر پکڑ لو, مہرے پکڑ لو اس کے. صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کریں. میں جملے کو پھر بولتی ہوں, آپ جہاں ہیں, جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں, اس کام میں اس پائے کی مہارت, صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کریں, کہ یہ کام اس سے پہلے اس جذبے سے کسی نے نہ کیا ہو. یعنی آپ اپنے جذبوں کو بلند کریں. پھر اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر, یہ جملہ لکھیں ذرا, اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر, دوسروں کی توقعات سے بڑھ کر کچھ خاص کر کے دکھائیے. یعنی جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے, مارے باندھے فرض تو چار ہم نے پڑھنا ہی ہے, فرض سے اوپر پڑھ کے دکھائیے, سنتیں پڑھیں, نفل دکھائیں. دین کے وہ کام جو آپ کے سر پہ لگا دیے گئے نا, جو آپ کی ذمہ داری ہیں, جو آپ انچارج ہیں اس چیز کے, آپ ایڈمن ہیں, وہ فرض ہے. جو آپ کا نام ڈیوٹی لسٹ میں آ گیا وہ فرض ہے, مانتے ہیں؟ جس جس جگہ آفس میں, درس میں, جہاں بھی آپ کا نام لگ گیا وہ آپ پہ فرض ہے, آپ تو اس سے اوپر پڑھ کے دکھائیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی پناہ اس کے اندر ہی کمیاں کر لیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کر کے دوسری بھی کرنا چاہتے ہیں کہ چلو آج اللہ کچھ سنتیں بھی ادا کرتی ہوں، کچھ نفل بھی پڑھتی ہوں. جس طرح نماز اور عبادت کے فرض سنتیں نفل ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ کے کاموں کے بھی فرض سنتیں نفل ہوتے ہیں. چلو آج میں دوسرے کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، شرط یہ کہ میرا اپنا نقصان نہ ہو. آج میں دوسرے کو ایک ہاتھ دے دیتی ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر انشاءاللہ اور زیادہ فائدے آئیں گے، اور زیادہ آپ کے اندر خوبصورتی آئے گی. تو کیسے کرنا ہے؟ کہ جیسے کسی نے نہ کیا ہو. جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی قطار نہیں ہوگی. بھلا کیوں؟ کس کو یہ جملہ سمجھ آیا؟ فرض پورے کرنے میں تو بہت سارے لوگ لگے ہوں گے، تو آپ کو لائنیں لگانی پڑیں گی، انتظار کرنا پڑے گا، رش بہت ہوگا، لفٹ ہی ہو سکتا ہے بند ہو جائے، کچھ بھی ہو. لیکن فرض سے آگے بڑھنا، ہر ایک ہو ہی کوئی نہیں، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے آج اللہ یہ کام میں نے اکیلے تیرے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں، سب چلے گئے، تو میں نے یہ مور دین ایکسٹرا کرنا ہے. سمجھ آئے؟ جو کام دوسرے نہ کریں وہ آپ کریں. ابو بکر لوگوں کے گھر صاف کراتے تھے، راتوں کو پانی بھراتے تھے، صفائی کر کے اس ہینڈی کیپ عورت کے پاس کھانا رکھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہ نیکی کروں جس نیکی کے کرنے میں رش نہ لگاؤ. بہت سارے کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیکی نظر بھی کوئی نہیں آتی. اب آخری لائنیں ہیں. گزارا کرنے والے کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی سے صرف گزارا کرنا ہے نا، تو بس ساری زندگی پھر ڈانٹ ہی کھاتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے، یا غصے میں پھر آپ دوسروں کو سنا دیں گے، پہلے کھائیں گے پھر کھلا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے وہ بعد میں ہم جا کے گھر والوں کو سکھا رہتے ہیں. شوہر ڈانٹتا ہے تو بچوں کو ہم ڈانٹ لیتے ہیں، ساس غصہ کرتی ہے تو ہم اس غصے کو میاں پہ کر دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں نا. تو اگر گزارا کرنا ہے تو کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر قطاریں ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں. سمجھا کے جملہ دوہرا دو. گزارا کرنے والے قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر قطاریں ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے کھڑکی کھولے، اور کچھ کے لیے کھڑکیاں کھول کر آواز لگتی ہے کہ تم آ جاؤ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. واللہ یدعوکم الی دار السلام. کون سی قطاریں لگیں گی پھر؟ میڈیا کی قطاریں، پرستاروں کی قطاریں، مواقع کی قطاریں. مواقع کیا ہوتے ہیں؟ اپرچونیٹیز. اور فتوحات کی قطاریں. آپ فاتح بنیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو لوگ اپنے کام کو گزارا سمجھ کر کرنے کی بجائے اپنی پہچان کے ذریعے کا اظہار بنا لیتے ہیں، انہیں کبھی قطار میں نہیں کھڑے ہونا پڑتا. ایسے لوگوں کو ان سے پہلے قطار میں موجود لوگ خود پیچھے ہٹ کر آگے جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ گزارے کی دیمک جن لوگوں کے ہنر کو مسلسل کھوکھلا کر رہی ہو، وہ کبھی بھی اپنے کام سے محبت کرنے والوں کی تخلیقی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ باپ کے ہاتھ میں ہے، قطار میں رہنا ہے یا آپ خود بتائیں. یہ آخری بات اب آپ مجھے سمجھائیں گے، بھلا اس سے کیا سمجھ آئے؟
میں جس قطار میں لگی اپنے اللہ کی راہ میں، قرآن کی قطار میں،
نہیں یہاں اس قطار کی بات نہیں ہو رہی،
دنیا کی جو بھی دنیا کی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی میں الحمدللہ وہ جو پہلے والی ایک قطار تھی اس سے چھوڑ کے میں دوسری قطار میں آلریڈی کوشش کر رہی ہوں آنے کی. تو آج کے لیسن سے، آج کے اس سیشن سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرے اندر اور امید آئی ہے، ہمت آئی ہے کہ میں کر سکتی ہوں.
اور آپ کو اپنے اس فیصلے پر کہ آپ نے گزارے سے نکل کر اعلیٰ درجے کے کام کرنے، خوشی کا احساس ہوا؟ سنتے ہی ایک دم دل بدل جاتا ہے. دیکھیے آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا آخری، کہ آپ جب گزارے کا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو لوگ آپ کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جائیں، بیک اپ، سبسٹیٹیوٹ، چلیں جب کوئی نہیں ہوگا تو آپ کو فون کر دیں گے. اور جب آپ ایک کوالٹی بن جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کو آتا دیکھ کر کہتے جی آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے کریں. تو کس میں آنر زیادہ ہے، خوشی کس میں، سیٹسفیکشن کس میں؟ اور میرا لگا کہ یہ پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے، آپ طالب علم ہیں، آپ سکول میں کچھ کام کر رہے ہیں، آپ زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی چلے جائیں، وقت کا دریا آپ کو روند کے چلا جائے گا. دریا بھی راستہ بدل لیتے ہیں پتھروں کو دیکھ کر. آج کسی نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھا بھی دیا نا بہت عزت دے کر، واللہ ہی زیادہ دن آپ نہیں بیٹھے رہیں گے اگر آپ صرف چل چلاؤ کریں گے. کتنے کو دن کو اپنی ماں نہیں نخرے دیکھتی کسی کے، کہتی ہے بیٹھو پھر موج کرو، نہیں کھاتے تو نہ کہو. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے ہمیں جانے نہیں دیتا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ ہمارے اتنے غلط کاموں کے باوجود ہمیں جانے نہیں دیتا. اور آپ سوچئے کتنا خون جلتا ہے ان لوگوں پہ جو جانتے بوجھتے گھر بیٹھے رہتے. یہاں آ کر جو آپ کو ملتا ہے وہ یہاں سے دور رہ کر نہیں پتا چلتا. دیکھیے آپ نے بھی اور آپ نے دونوں نے ایک بات کی نا کہ جنہوں نے چکھا ہی نہیں ہے ان کو تو آپ کے بقول پتہ ہی نہیں آپ کو کیا ملتا ہے. میں تو ان کی بھی بات کرتی ہوں جو آتے ہیں تو پھر ہی لے آتے ہیں، یا آتے ہیں تو نہیں آتے. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو قطاریں بدلنی ہیں نا، یہ ہم نے اپنے خیالات کی قطاریں بدلنی ہیں، کام نہیں بدلنے، سوچ بدلنی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک خوبصورت زندگی آپ کا راستہ دیکھے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بہت ہی خوبصورت فیشن ہمارا ہے نا، کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ بہت موٹیویٹنگ ہے نا، ہمت بڑھانے والا. اور ہم سب کو اس طرح کے سیشن کی ضرورت ہے نا. تو میں سوچی تھی الحمد للہ نئے سال کا ہمارا اسلامک جو ہمارا نیا سال اسٹارٹ ہوا ہے نا، تو اس پہ ہمیں کتنا جو ان ٹائم تھا یہ ہمارے لیے نا کہ ہم اپنے لیے گولز بنائیں. بہت سے سبق تھے الحمدللہ کہ ہم اپنے لیے بڑے گول بنائیں، کچھ عام روٹین سے ہٹ کے ہم کچھ اس سے اوپر اٹھ کے کریں نا. تو آپ لوگ لکھیں کہ آپ نے کیا اپنے لیے کیا بنایا اپنے گولز. کیا آپ نے دیکھا، آپ نے اپنے لیے ضرور لکھیں یہ کوشچنز. یہ جو سیشنز ہیں نا ہمارے سیلف ڈسکوری کے ہیں نا، جیسے استاذہ جی بھی کہہ رہی تھی کہ سول سرچنگ کوشچن ہے، لکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں نا، کہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں ہم. تو الحمدللہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہماری جو وہ ہے نا سوچ بھی بدل جاتی ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے ہمارے کچھ اور خواب ہوں، لیکن الحمدللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بالکل ہی ہمارا وہ جو سوچنے کا کہتے ہیں نا کہ اسٹائل ہی بدل جاتا ہے نا، خواہشوں کے رخ بدل جاتے ہیں. بہت ہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دے. اور جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی نہیں کہ رہبانیت بھی نہیں کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا بس اسی کے لیے نا، کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے. اور دنیا کی بھلائی کیا ہے نا کہ جو بھی نعمت ہمیں ملے، جو بھی ہم کام کریں، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، ہے نا. اور پھر ہم بینگ اسٹوڈینٹ، اور جس جیسے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ بینگ مدرس ڈاٹرز، ہمارے گھر میں بھی کچھ ذمہ داری ہوم میکنگ، اور پھر ہم اپنے ڈریمس کو کیسے ساتھ لے کے چلے نا. ہم سب کا ڈریم کیا ہے کہ ہم جو خود سیکھیں اور آگے سکھائیں، یہی تڑپ ہے نا ہم سب کی، ہے نا. تو اس کو کیسے کریں؟ تو کیا آپ کو جواب ملا اس کا؟ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا بھی کہ ہم آپ کا ورثہ داخلہ بالکل, تو اس کا کیا کریں ہم, اس کو اپنے گولز کے لیے ہم اپنے کیسے بیلنس کر سکتے ہیں, اپنے گول میں مضبوط رہنا ٹھیک ہے, لیکن ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے ساری ریسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہماری ذمہ داری ہیں, اس کو کیسے ہم پھر اس کا بہترین طریقہ یہ نا کہ ہم گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو اپنا ساتھی بنائیں. جب سب کا گول ایک ہوگا تو پھر کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے نا, اکیلے کام کرنا اپنی فیملی کو ساتھ میں لانا ہے نا الحمدللہ. تو یہ ہم لوگوں نے اپنا گول بنانا نا, کہ جیسے وہ حضرت موسیٰ کی دعا بھی تھی نا جو ہم پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, تو اس کا پھر آگے والا کیا ہے کہ واجعل لی وزیرا من اہلی, کہ میرے گھر والوں میں سے میرا ساتھی بنا دے نا. کہ حضرت موسیٰ نے کتنی پیاری دعا مانگی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے ان کو, کیونکہ جب آپ کو مل کے کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے نا, تو یہ کوشش کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے شوہروں کو, ہمارے بھائیوں کو, جو بھی ہیں ہمارے, ان کو ہمارے بازو بنا دے, اس کام میں ہمارے بازو بنا دے. اور کرنا کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ کیا اس کے لیے طریقہ کیا ہے نا, کہ اپنے ہم نے فرائض سے, اور دوسرا یہ کہ ان کو پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, قربانیاں دینا ہے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. Walk faster, walk alone, walk farther, walk together. بالکل انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ بنانا ہے نا. پھر وہی بات کہ جیسے استاذہ جی بھی ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ اکیلے واک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا نا کہ اکیلے ہم جائیں تو وقت ہی نہیں گزرتا, اگر ساتھ کوئی ہو تو کتنی جلدی سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں نا, اوپر وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی ہم سب لوگ اللہ کے راستے کے ہیں نا مسافر, کہ ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالے ہیں نا. تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا کرنا ہے, اپنے ارد گرد والوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے, اور ہم نے فرائض کے لیول سے اٹھ کے کام کرنا ہے, کیونکہ ایک جیسا روٹین گزارے کا کام کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں کتنے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو ان کو تو کوئی نہیں ایسے جانتا, ٹھیک ہے وہ بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اصل مزہ کس چیز میں کہ ہم اگلی صف میں آئے ہے نا, اٹھ کے جو کام دوسرے نہیں کر رہے اس سے اوپر اٹھ کے کریں, اور یہ دیکھیں, یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ ہم کیا نہیں کر رہے جو ہم کر سکتے ہیں, ہے نا, جو کام دوسرے نہ کرنے والے ہوں وہ آپ کریں, ہے نا, فرائض کے لیول سے اٹھ کے کریں. کہ ہمارے لیے کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہیں, اور پھر صحابہ کی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا, کیونکہ وہ بھی پھر وہ جو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا, کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا, کہ ہم اپنے گولز ہم نے ہائی رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے نا. تو اپنے لیے دعا کریں گے, سال کا ہمارا آغاز ہے, لکھیں اپنے لیے کوشچن ضرور لکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے, پھر میں نے کیا طریقہ, کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, اپنے معاون کس کو بنانا ہے میں نے, ہے نا. پھر اس کے لیے بہت ساری دعائیں کریں اور کوشش کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود ہی آسان کرتے جاتے ہیں. آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے, جب ہم کلاس نہیں یہ لیتے تھے, تو ایسے بھی وقت گزرا تھا نا. تو ابھی الحمدللہ وہی کام ہم پروڈکٹیو اس میں کاموں میں گزارے, وہی وقت اپنا جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اس کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر کام کرنے والا بنائے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اسی دعا کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس کو سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ضرور اس کو بس آج یہاں نہ چھوڑ جائیں اس کو, ٹھیک ہے, اپنے لیے کوشچنس لکھیں, سوچیں پورا ہفتہ اس پہ کام کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے, اپنے گولز بنائیں, اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ دعائیں اور کوشش, اور ایک دوسرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا فرائض سے اوپر اٹھ کے کرنے والا کوئی خاص کام, اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا ہم کام کر جائیں کہ جو ہمارے پیچھے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ رہے, ہے نا, انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر, ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن جو ہے ہمارا وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے, ایک سے ایک بڑھ کے ہمارے جو یہ سیشن ہے نا, تو وہ بھی ہمارا اصلاح القلوب کا, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم تقویٰ کریں, دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے آج کیا ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب اس کے بعد آخری خوف جو بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ وہ خوف جو بندے کو نیکیاں کرنے سے ہی روک دے. آپ کہیں گے یہ بھی کوئی خوف ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی دھمکی کی شدت اور اللہ کے عذاب جہنم کی ہولناکی اور ان کے عذاب کی سختی سن کر مایوسی اور دل شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ ہوا بٹھا لیتے ہیں کہ اب چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر ڈالیں جہنم کے عذاب سے نجات ملنا مشکل ہے. ہوا خوف کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی. اس مایوسی کا شکار ہو کر وہ عمل صالح کرنا ترک کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول اب اعمال صالح کی انجام دہی سے کیا فائدہ. آپ نے سنا ایسے لوگوں سے؟ ہم نے تو بخشے نہیں جانا جو کر لو جی, جنت میں ہم نے کہاں جانا ہے, چلو ادھر ہی مستی کر لو. جس کو جہنم کی شدت کا پتہ چل جائے کیا وہ یہ بات بول سکتا کہ چلو آگ بھی جانے یہاں انجوائے کر لیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو پتا ہے کہ کل صبح اٹھتے ہی کسی نے مجھے جلا دینا ہے تو کہتا ہے چلو آج میں ذرا موج مستی کروں, اس کا تو دل دھڑکنے لگے گا کہ کل ہوگا کیا, کل کے اندیشوں میں اس کی آج کا سارا سکون ختم ہوگا. تو یہ جو لوگوں کا خوف ہے نا کہ نہ ہم اس کو سمجھیں بس عمل چھوڑ دیں, یہ برا خوف ہے. اور اسی کے اوپر آج بہت کچھ بولا جاتا ہے. آپ لوگوں کو روحانی تعلیمات کے نام پہ بعض دفعہ ایسے ہی خوف دیتے ہیں, بس کچھ نہیں ہوگا تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ جو رابعہ بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن اٹھی اور پانی لیا اور کہا کہ میں جہنم کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور برف لے کے جنت کو ٹھنڈا کر دوں. کیوں؟ کہ تم جہنم سے بچنے اور جنت کی آس میں کیوں نیکیاں کرتے ہو, بس تم اللہ کی محبت میں کرو, جنت جہنم بعد کی بات ہے. یہ سب اسی قسم کے کھیل ہیں. یہ میں تو مانتی نہیں کہ ایسا کال ہوگا ان کا, اگر ہے بھی تو یہ درست نہیں ہے. ایسا خوف جو آپ کو عمل سے دور کر دے, حد سے زیادہ ڈرا دے, بیکار بنا دے, اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ پھیرنے پر آمادہ کر دے, یہ نہ عقلن ٹھیک ہے نہ شرن ٹھیک ہے. اور ایسا خوف عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بس اپنے من پسند طریقوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ حرام ہے. علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں, شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. نہ یہ خوف مطلوب ہے نہ مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو معاملات دیے ہیں دین کو سیکھنے کے, صحابہ میں ایسا خوف ہوتا تو بیٹھے رہتے. دیکھیے کبھی صحابہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں. اب انشاءاللہ سیریز کے بعد ہم اگلا ٹاپک صحابہ کی شروع کریں گے یہ اس کورس کے بعد, لیکن آپ فیل کریں گے کہ صحابہ میں عمل تھا, حرکت تھی. اللہ کے نبی میں خوف تھا لیکن حرکت والا خوف تھا. ہمارا خوف ہمیں آرام سے بٹھا دیتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر خوف کا اعلی مقام یعنی حرام چیزوں کی طرف پڑنے والا, یعنی جب میں سب سے پہلے پڑا خوف واجب عطا کرے کہ ہم حرام کو تو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کو بھی لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو ملے گا کیا؟ تو 13 فوائد اور ثمرات ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے سے زندگی اجیر ہے. لوگوں سے پوچھے نا, اللہ کا خوف زندگی بور, اللہ کا خوف خواہشیں ختم. لوگ یہی سوچتے ہیں اللہ کا خوف ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو آپ دیکھیے اتنے فوائد, اتنے فوائد ہیں. اور ہر وہ عبادت جسے اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے اور آخرت میں بھی ملیں گے. خوف الہی بھی عبادت ہے, تو خوف الہی کے نتیجے میں دنیا میں بھی فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. اور انسانی کمزوری ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو پانے میں وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. تو ہم پھر اس کو اپنے لیے سوچیں گے کہ کیا میں واقعی اس کو پانے کی کوشش کروں گی اور کرتی ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ بندے کا اخلاص کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. جس دن سے یہ سیریز شروع ہوئی آپ اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں. پہلے دن کا لیکچر مس ہوا تھا, اس کو ریکارڈنگ سے جا کے سن لے. اخلاص اتنی بڑی دولت ہے. تو جب خوف آتا ہے نا تو اخلاص پیدا ہوتا ہے. آپ
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
اب اس کے بعد آخری خوف جو بالکل نہیں ہونا چاہیے.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
کہ روزہ کس طرح انسان کے نفس پہ قابو ڈالتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر پاتا ہے. طاہر بن عاشور کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے پرانے اصولوں میں سے اہم ترین اصول روزہ بھی ہے. یعنی یہ بڑی پرانی نیکی ہے جس سے لوگ تقوی لیتے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کی شہوت دب جاتی ہے اور خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں. نویں اور آخری چیز اس کتاب کے ناطے سے، حلال کمائی سے پیٹ کو بھرنا انسان کو تقویٰ دیتا ہے. سارے بولے اس جملے کو. جی، اب لفظ اس کو اپوزٹ کر کے ذرا اس کا اپوزٹ بھی آپ ہی بولے. حلال کو حرام کر دیں اور جہاں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری سسٹرز، تو تھوڑا سا ہمارے پاس فائل کا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ آج ہمارے ساتھ استاذہ جی ہیں. ہم اپنے اصلاح القلوب کے جو تقوی والا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم استاذہ جی کو ریکویسٹ کریں گے اگر وہ پلیز ہمارے ساتھ تھوڑا سا 5 منٹ کی ہمارے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ لائیو لے سکتی ہیں. تو موسٹ ویلکم استاذہ جی، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز آپ ہینڈ ریز کریں، ہم آپ کے لیے ویٹ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم، میں مائک فری کرتی ہوں آپ کے لیے.
جی، بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اب بتائیے کہ آپ تک اب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی آپ کی ہمارے سب کے قلوب کی اصلاح کرتے، اور دل کی اصلاح ہی سے تو سارے کام ہوتے ہیں. میرے آپ کے لیے اس میں بہت سارے عمل کے نقطے ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز حقیقت میں دل ہے. جب میں اور آپ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آج کا یہ وقت بھی میرے آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور شاید چھوٹی سی بات کسی ایک کو بہت بڑا فائدہ دے دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی بات ہے، میری امی بری ہے. ایک بیٹے کی ڈائری سے اکتساب. میرے پاس ایک شیئرنگ آئی تھی, میں آپ کے ساتھ اس کو ایز اٹ از پڑھ کے سناتی ہوں. صبح سے امی جان روئے جا رہی تھی, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ امی جان تھی کہ بس روئے جا رہی ہیں. اس کو کھول دو. ایک چھوٹی سی بات ہم شیئر کر رہے ہیں کہ میری امی بری ہے. ایک بیٹے کی ڈائری سے ایک پرساب ہے. صبح سے امی جان روئے جا رہی تھی, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور امی جان تھی کہ بس روئے جا رہی تھی. اے بہو کاہے کو ہلکان ہوئی جا رہی ہو, شرط نے کچھ کہا ہے تو بتلاؤ. ساس نے بہو سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ کہیں میاں بیوی میں انبن نہ ہو گئی ہو. نہیں اماں, یہ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں, بس ایسے ہی رونا آ رہا ہے. امی جان نے بڑی بے بسی سے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا. تو بیٹی یقین کرو کہ تمہیں روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے. تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بہو نہیں سمجھا, ہمیشہ بیٹی جانا ہے اور کہا بھی بیٹی ہے. کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو گئی ہو؟ اماں گھبرانے لگی. نہیں اماں, کیسی بات کرتی ہیں آپ سب تو بڑے اچھے انسان ہیں, بس بات یہ ہے. امی جان کچھ کہتے کہتے رک گئی. ہاں ہاں بولو بیٹی, کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا, ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد بھی کر سکوں. بوڑھی اماں بھی نے بہو کو تسلی دی. وہ اماں بھی میں نے زین کی ڈائری پڑھ لی ہے. اتنا کہہ کر امی جان پھر زاروں کی تار رونے لگی. ساتویں جماعت میں پڑھنے والے زین کی کہانی, یعنی بچہ ساتویں جماعت میں ہے, ساتویں جماعت میں پڑھنے والے اپنے پوتے میرے سارے دوستوں کی امیاں تو ان سے بہت پیار کرتی ہیں. جی آپ بتائیے کیا. میرے سارے دوستوں کی امیاں تو ان سے اتنا پیار کرتی ہیں, لیکن افسوس کہ میری امی مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی. صبح سویرے مجھے اسکول جانے کے لیے اٹھا دیتی ہیں, میرا دل چھٹی کرنے کو چاہے بھی تو زبردستی بھیجتی ہیں. ظہر کی نماز سے تو بچ جاتا ہوں, لیکن عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں تو مسجد میں مجھے بھیجے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا. میں نیند میں جھوم رہا ہوتا ہوں مگر امی مجھے ہوم ورک کرواتی رہتی ہیں. کہتی ہیں تم ڈبل پرموشن ہو, یعنی چھٹی پڑھے بغیر ساتویں میں آگے ہو, اس لیے سخت محنت کرو تاکہ کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤ. میرے جوتے اور یونیفارم ذرا سے گندے ہو جائیں تو امی خواہ کتنی ہی تھکی بھی کیوں نہ ہو ان چیزوں کو چمکا کر رکھ دیتی ہیں. اور میں جو اسکول شوز پہن کر احمد اور اختر کے ساتھ فٹ بال میچ کھیلنے کا سوچ رہا ہوتا ہوں, دل مار کر رہ جاتا ہوں کہ میری امی میری ایک ایک بات ابو کو بتلاتی ہیں. ابو ان سے بہت خوش ہیں, دادی جان بھی امی کو بہت پسند کرتی ہیں, چاچو تو ہر وقت بھابھی جان سلام آتے جاتے ان سے یوں ڈرتے ہیں جیسے وہ میری نہیں ان کی امی ہے. آج میں تھک گیا, اب کل امی کی بہت سی باتیں اور لکھوں گا. یہ بچے کی ڈائری میں تھا. امی جان نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان تمام بات اماں بی کو بتلا دی. ہوں تجربے کار دادی نے سر ہلایا, لمحوں میں ساری بات سمجھ گئی. اولاد اپنے لیے کی گئی آسانیوں کو سختیاں سمجھتی ہیں بیٹی. فرخندہ تم فکر نہ کرو, یہ ڈائری اسی طرح زین کے تکیے کے نیچے رکھاؤ اور شام کو جب شعیب دفتر سے آئے تو انہیں لے کر عشاء کے بعد میرے کمرے میں آنا. دادی جان نے گویا حکم دیا. وہ بہت گہری سوچ میں تھی. جی بہتر اماں بھی. رات کو عشاء کی نماز اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر زین ماں باپ اور دادی کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہی ڈائری نکال لی. ابو نے دادی جان کے منہ سے تمام بات سن کر چپکے سے زین کے کمرے میں جھانکا. وہ تیزی سے ڈائری لکھے جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ بڑھ بڑا بھی رہا تھا. امی بہت گندی ہیں, امی مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتی. شعیب صاحب نے یہ منظر دیکھ کر سر تھام لیا. انہیں اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی. ہیلو, کون؟ شعیب, میں افتخار بات کر رہا ہوں. اوہ کب آئے پاکستان؟ آج بلکہ دو گھنٹے پہلے. اور سناؤ گھر میں خیریت ہے؟ ہاں ہاں نہیں ہاں سب خیریت ہے. شعیب صاحب گڑبڑا گئے. بھائی کیا بات ہے؟ بھابھی اور بچہ تو ٹھیک ہے, جلدی بتلاؤ. میں ابھی قبرستان سے اماں ابا کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں. قبروں کی حالت ذرا ابتر ہو رہی تھی, ایک گورکن سے نے مرمت کرنے کو کہا ہے. یہاں ہمارے ملک میں قبرستان کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے. میں ایک عرصے بعد پاکستان یہ سوچ کر آیا کہ اماں اور ابا کی قبریں جو ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں ان کی مرمت کرواؤں, لیکن یہاں آ کر تو شعیب خاموش رہے. ہیلو کیا بات ہے شعیب, تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ افتخار نے پوچھا. جواب میں شعیب نے زین سے متعلق ساری بات بتلا دی. دوسری جانب سے افتخار کے ہنسنے کی آواز آئی. کل تم ایک کام کرنا, افتخار نے ہنستے ہوئے کہا. کون سا بھلا؟ شعیب نے کہا, کل تم اپنے لڑکے کو میرے ساتھ قبرستان جانے دینا, میرے والدین کی قبروں پر. لیکن اس کا زین کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ شعیب صاحب حیران رہ گئے. تعلق ہے نا بھائی. اچھا تو پھر میں بھی ساتھ چلا چلوں. ہاں ہاں کیوں نہیں. قبرستان میں بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. افتخار نے ایک نظر ننھے زین کے چہرے پر ڈالی کہ کہیں وہ قبرستان میں آ کر خوف زدہ تو نہیں. زین بیٹا, آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ جی نہیں انکل, میں ابو کے ساتھ دادا جان کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے آتا رہتا ہوں. اور پھر ہماری اسلامیات کی ٹیچر بتاتی ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے, مرنے کے بعد تو سارے انسان ادھر ہی آئیں گے. شعیب اور افتخار اتنے سے بچے کے منہ سے اتنی ایسی عقل مندی کی بات سن کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی. زین, افتخار نے اسے پکارا. جی انکل. زین تمہیں پتہ ہے یہ قبر میری والدہ کی ہے؟ کون سی والی انکل؟ یہی جہاں سلیمہ بیگم لکھا ہے, یہ میری امی کا نام تھا. افتخار صاحب نے اسے ایک قبر دکھلاتے ہوئے کہا. پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ جیب سے ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور اپنی ماں کی قبر پر رکھ دی. لیجیے امی, یہ میری تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے آپ رکھ لیجیے. افتخار صاحب نے کہا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زین اور شعیب انکل خاموش کھڑے تھے. تقریباً 20-25 ہزار روپے قبروں کی مٹی پر یوں ہی رکھے تھے اور افتخار صاحب برابر کہے جا رہے تھے, لیجیے امی یہ پیسے لے لیجیے, یہ آپ کا حق ہے. آخر زین خاموش نہ رہ سکا, بولا, لیکن انکل آپ کی امی یہ پیسے کیوں کر لے سکتی ہیں؟ وہ تو زین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کچھ کہے. کیوں بیٹا, کیوں نہیں لے سکتی؟ جب انہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا, میری ہر خوشی اور آرام کا خیال رکھا, اپنے آپ کو تکلیف دی لیکن مجھے ہر لمحہ آرام دیا. بچپن میں مجھے کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے سختیاں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی تربیت ہی تو آج میرے کام آ رہی ہیں. بچپن میں کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ پر سختی کرتی ہیں، لیکن ان کی تربیت ہی تو آج میرے کام آ رہی ہے زین بیٹا۔ میری امی میرا اس قدر خیال رکھا کرتی تھیں کہ مجھے یوں لگتا کہ وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ نماز، اسکول، ہوم ورک، کھیل کود، غرض، ہر موقع پر انہوں نے میری تربیت کی تاکہ عملی زندگی میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر میری امی اپنی محنت کا صلہ کیوں نہیں لیتی؟ انہوں نے مجھ پر اتنی جو محنت کی اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیتی؟ آج میں ہزاروں لاکھوں انہی کی محنتوں اور اعلیٰ تربیت کی وجہ سے کما رہا ہوں، انہی کی تربیت کی وجہ سے کما رہا ہوں نا۔ تم بتاؤ زین میاں، کیا میری خوشیوں میں ان کا حصہ نہیں ہے؟ افتخار انکل بالکل پھوٹ پھوٹ کر رو رہے۔ شیف صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ زین بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ اتنا چپ تھا کہ شیف صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ اس فتنے کا گلا دبا دیں جس کی سوچیں اس کی عمر سے اتنی بڑی اور اتنی باغی تھی، جو اپنی ہی ماں کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد زین بڑے شرمندہ لہجے میں بولا، نہیں افتخار انکل، آپ کی امی واقعی آپ سے پیار کرتی ہوں گی، جب ہی تو آپ کا اتنا خیال کرتی تھی۔ مجھے دیکھیے، میری امی تو زندہ ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اور میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اس نعمت کو اپنے پاس پاتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ انہیں برا سمجھتا ہوں۔ زین واپس گھر آ کر ماں کے پیٹ سے لگا زاروں قطار رو رہا تھا، برابر ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، امی جان میں افتخار انکل کی طرح پچھتانا اور افسوس کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو آپ میری اس قدر خدمت کرتی ہیں۔ فرخندہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، ماں باپ کوئی صلے یا انعام کے لیے اولاد کی خدمت تھوڑا ہی کرتے ہیں، یہ تو فرض ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے کہ تمہیں احساس ہو گیا، صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے، جسے کبھی کسی نے بھولا تو اس کو کبھی کسی نے بھولا ہوا کہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کھینچ کر زین کو گلے سے لگا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کہانی پہ ایک بھی لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیے، چاہے وہ آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں۔ بعض ماں باپ اپنے بچوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں اللہ کی نظروں سے خود کو گرانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے تھوڑا ٹائم مانگا تھا، میں نے آپ کو زیادہ دے دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو فائدہ دے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ الحمدللہ استاذہ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں آج یہ لکھا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سبق آموز ہم سب کے لیے۔ بے شک ایک وقت ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں جب وہ وقت کے بعد پتہ چلتی ہیں نا، جیسے آج ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ ہم جیسے بہت ہی ان پہ سختی کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر جیسے آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس کے بعد ہمارے ماں باپ اور ہمارے استاد ہیں جو ہمیں پھر وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں نا، کہ ہمیں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دے توفیق، یہ حکمت دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے، اور دین کے معاملے میں اسپیشلی ہم کہیں پہ بھی کمپرومائز نہ کریں نا۔ انفارچونیٹلی ابھی جو ہمارا کلچر ہے اس میں جہاں پہ ہم یہ رہ رہے ہیں تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے اٹس یور لائف، ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ، اگر ہمیں دین کی سمجھ ہوگی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح تربیت کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو زندگی دے، صحت دے، اور جو چلے گئے ان کی معافت کرے۔ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، استادوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا۔ انشاءاللہ ہم ابھی اپنا نیکسٹ سیشن جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اصلاح القلوب کا، تقویٰ کا ہم کر رہے ہیں کہ تقویٰ کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے نوٹس لیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کوئی طریقہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ بڑی پرانی نیکی ہے جس سے لوگ تقویٰ لیتے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کی شہوت دب جاتی ہے اور خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں۔ نویں اور آخری چیز اس کتاب کے ناطے سے، حلال کمائی سے پیٹ کو بھرنا یہ انسان کو تقویٰ دیتا ہے۔ سارے بولے اس جملے کو۔ جی، اب لفظ اس کو اپوزٹ کر کے ذرا اس کا اپوزٹ بھی آپ ہی بولے۔ حلال کو حرام کر دیں اور جہاں ہے وہاں نہیں کر دیں. شابش. یعنی حرام کمائی سے پیٹ بھرا ہو تو تقوی نہیں آتا. کہاں آئے گا؟ جھوٹ بولتے آپ تقوی نہیں آئے گا, وہاں صرف آپ کو ریزننگ کرنا آئے گا. علامہ مبارک پوری کہتے ہیں کہ حلال کمائی سے شکم سیری, شکم کہتے ہیں پیٹ کو, سیر کھونا کہتے ہیں بھرنا, شکم سیری تقوی کی بنیادی عید ہے اور دراصل تقوی یہی ہے. یہ اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیں, بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو الگ بھی لکھیے کہ دراصل تقوی یہی ہے اور مانیے تو یہی ہے. تقوی کے گناہوں سے بچنا, حرام سے بچنا. پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں تو آپ کون سا تقوی مانگ رہے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں کہ قصب حلال ہی اصل پرہیزگاری ہے اور اسی پر تقوی کا دار و مدار ہے, یہی تقوی کی اساس اور بنیاد ہے. یعنی قصب حلال تو پھر اس پہ عمل کیا ہوگا؟ چیک کیجیے اپنے مردوں کے ساتھ. فرض ہے آپ کا میرا, کوئی آپ کو مکھی نہیں کھلا سکتا نا, کوئی مچھر ملا کھانا نہیں کھلا سکتا, تو کوئی آپ کو اللہ کی نافرمانی کی ملی ہوئی چیز نہیں کھلا سکتا. منہ نہیں کھولوں گی, وامٹ کر دوں گی, تھوک دوں گی. جم کے تو دیکھیے اللہ زیادہ دن بھوکا نہیں رکھے گا. میں نے کسی سے سنی ہوئی یہ بات, ایسی بات ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے نے ایک بات منوانی ہو نا اللہ سے, روزہ رکھنا شروع کر دے تو اللہ 3 سے زیادہ روزے نہیں رکھواتا. نہیں کھانا حرام, کیا کروں گی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا. آپ ایک دن رنگ میں بھنگ ڈالے, دوسرے دن ڈالے, تیسرے کہنا جو نہیں تو نازی, میں نے کس کے لیے کرنا. تھوڑے میں قناعت کریں, صبر کیجئے, شکر کیجئے. جھوٹ بول کے جو کام کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں تو چبھتے ہوئے تیر, لیکن ان کے ساتھ گزارا تو کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ سہ جا چمن میں میری تلخ نوائی بھی, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. یہ میری کڑوی کڑوی باتیں سن لو کہ کیونکہ کبھی کبھی زہر بندے کے لیے زہر کا علاج بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تقوی کی بہترین کیفیت دے, اور وہ کیفیت کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. ابھی تک جتنی بات ہوئی اس میں سے کوئی کوشچن یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کیجیے.
ہم نے کبھی اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا, تو جو ایک چیز محاسبے بھی کی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ کہاں تک ہے, اگر کیفیت نہیں آ رہی تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے. تو مجھے وہ دعا بھی پہلے یاد تھی, لیکن اب میں شعوری طور پہ اس کو سوچ رہی ہوں کہ کتنی اچھی اس کے الفاظ ہے. اللہ منی یا کل کل خود سکھا, چار لفظ ان کے اندر کیا
خزانہ. سچی بات ہے, ہم نے مانگا ہی نہیں ہے تبھی نہیں ملا. میرا نہیں خیال کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں اس پہ ہم شروع کریں نا محنت, 1 مہینے تک ہم سب متقی نہ بن چکے ہوں. شرط یہ کہ دل سے تھام لیں.
ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو کام مشکل میں کیا جائے تو تب دعا کے دل سے ایک ہی اللہ ہمیں تقویٰ دے. تو آج میں یہ لیکچر سنتے پاس اپنے لیے تقویٰ مانگ رہی تھی, کیونکہ آج میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا, تو عمار بھی بیمار تھا تو مجھے بھی بہت ہو رہا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہی کہ آج میں نے جو نیکی کی ہے تھوڑی مشکل میں کی ہے, اور میرا مشکل ہوا ہے تو اللہ مجھے اسی کے سبب مجھے تقویٰ دے.
سب آمین کہیں. ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرے. آپ لوگ یہاں ایک ایکٹیویٹی لکھیں. مجھے اپنے والد کی بات یاد آ گئی, ہمیں تب سمجھ نہیں آتی تھی. جب کسی کو ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم, تو اس کا کیا کہتے تھے؟ اللہ آپ کو نیکی دے, اللہ آپ کو نیکی دے, یہ بولتے تھے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ نیکی کہاں سے ملتی ہے, کس بازار سے, کس دکان سے ملتی ہے. تو آج مجھے آپ کی بات سن کے یہ بات یاد آ گئی. آج سے آپ سب ساتھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یہ دعا دیا کریں. یہ 12 چیزیں ہیں نا, اللہ آپ کو اخلاص دے, اللہ آپ کو توکل دے, اللہ آپ کو اپنی محبت دے, خوف دے, یہ ساری. اور اس میں آج کی بات جو آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کو تقویٰ دے. دیں گے یہ دعائیں ایک دوسرے کو؟ آپ بیکار باتیں کرنا چھوڑ دیں. کیا دعائیں دیں گے ایک دوسرے کو؟ کہ اللہ مجھے یہ دے. اور یہ دعائیں لکھ کے لگاتے ہیں ادھر اسکول میں کہ اللہ آپ کو یہ دے. جہاں کوئی کمی دکھے نا آپ لکھ لیں, جہاں کسی میں کوئی کمی ان میں دکھی ان کو وہ دعا دیں. اللہ نے بندے کو عقل بہت دی ہے, سمجھ آ جاتی ہے اشارے سے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے. تو ہم سب بھی واقعی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے. اب اگلا چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن اہم ہے کہ تقویٰ کہاں کیا جائے. یعنی مسجد میں کیا جائے آ کے, صرف خانہ کعبہ میں گئے ہیں تو تقویٰ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی تقویٰ کا محل و وقوع کیا ہے, کب اور کہاں کیا جائے؟ تو ایک لفظ میں اس کا جواب ہے, ہر حال میں تقویٰ کیا جائے. سوتے میں، جاگتے میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، خلوت میں، جلوت میں، گرمیوں میں، سردیوں میں. اب سردیوں میں تقوی اختیار کر کے موٹے کپڑے پہن کے ناک بھی چھپا لیں، اور گرمیوں میں اتنا تقوی کم ہو جائے کہ جسم کے کپڑے بھی اتر جائیں، یہ تو تقوی نہیں ہے نا. ہر حال میں تقوی کرنا ہے. ابو ذر سے روایت ہے کہ 6 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے رہے. کیسے؟ کانشیس کرتے رہے، ابو ذر ذرا عقل سے کام لو، میں کچھ بتاؤں تو اس کو مضبوطی سے باندھ لو. امیجن کیجئے سکھانے کا انداز. 6 دن تک استاد نے صرف اتنا کہا کہ ابو ذر ذرا ہوش سے لو، کب میں کچھ بتاؤں گا نا تو باندھ لینا، مطلب ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے. پھر 7واں دن آیا تو کہا میں تم کو تمہاری خلوت اور جلوت، خلوت کیا ہے؟ خالی سے، تنہائی، لونلینس، الون، اور جلوت، جلوب سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں ہونا. کہا کہ جب تم اکیلے میں ہو یا سب کے بیچ میں ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یعنی اتنی اہم نصیحت کرنے والے تھے کہ پتہ چلا اسٹوڈینٹ نے ایسی جاتے جاتے سنی انسنی کر دی. کئی دفعہ ہم ایسی نہیں کرتے، کان میں کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی نا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ باتیں کرنی ہے. یاد رکھیے، کہنے میں آسان ہے، کرنا مشکل ہے. بعض لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہو کر بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور ان کے ذہنوں سے یہ بات محو ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، ہر وقت بندے کو دیکھتی ہے. اور ابن عمر کی وہ روایت بھی ذہن سے نکل جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، روایت میں تو یہ کندھا پکڑا، ابن عمر کھڑے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کے شولڈر کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اس کا اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا رہ رہو. کن فی دنیا کا انک غریب و عابر السبیل. لہذا تم کو اللہ کے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری جملے پہ غور کریں اور خود سے پوچھئے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی ہے سروکار؟ اللہ معاف کرے، ہمارا سارا سروکار ہے ہی دوسروں سے. یہ سروکار کیا ہوتا ہے؟ کار کام کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور میرے کام بنا دے گا، یہ بندے کی ڈکشنری میں بھی نہ ہو. پھر اسی طرح عربی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ابو نواز، اگر تم کو کسی دن تنہائی کا موقع مل جائے تو یہ مت کہو کہ میں تن تنہا اکیلا ہوں، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک ذات موجود ہے جو نگرانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے، اور کبھی اس خام خیالی کا شکار مت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے بھی تم سے غافل ہے، حتیٰ کہ جس کے سامنے نہیں اسے اس کی بھی خبر ہے، اور اس کی نگاہوں سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا. تو کیا پتہ چلا کہ ہم یہ لکھ کے لگا لیں. چھوٹے چھوٹے سٹیکرز بھی ملتے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ کے لگا لیں، اپنے سیل فون کے بیگ پہ لکھ کے لگائیں اور اپنے ہاتھ سے لکھیں. سٹیکرز ادھر ہوں گے کہیں سکول میں رکھے ہوئے، آپ لے کے اس کے اوپر خود لکھیں اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں سیل فون پہ لگا لیں، کمپیوٹر اسکرین پہ لگا لیں، اور ٹیلی فون پہ لگا لیں، جہاں جہاں بیٹھ کے لگتا ہے نا کہ ذرا بہکنے کے چانسز ہیں وہاں لگا لیجئے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سفر کی حالت ہو یا حضر کی ہو، دونوں میں تقویٰ چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں سفر پر جانا چاہتا ہوں تو مجھے وصیت فرمائیے. اچھا، کتنے اچھے تھے جو دعائیں لے کر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی کتنی پیاری دعائیں ان کو دیتے تھے. کیا دعا دی؟ تم کو چاہیے کہ اللہ کے تقویٰ کا سہارا پکڑو اور ہر بلندی پر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اپنا شعار بنا لو. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ اس کے لیے سفر کی مسافت کو سکیڑ دے، مراد یہ کہ اس کے سفر کی دوری کو قربت میں بدل دے، اس پہ سفر آسان کر دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر کے ساتھ تقویٰ کا کیا تعلق ہے؟ بہت آسان بات ہے، آپ دیکھیے کہ اپنی جگہ پہ 10 لوگ ہمیں جانتے ہیں. ہم کوئی غلط کام کریں گے نہ کوئی جاننے والا دیکھ لے گا، اور وہ ہمارے ابا کو فون کر دے گا، یا اما کو کر دے گا، یا شوہر کو کر دے گا، یا بیوی کو بتا دے گا کہ آپ کے شوہر صاحب وہ جاب پہ نہیں گئے ہوئے، وہ تو اس وقت فلاں جگہ بیٹھے ہوئے. سمجھ گئے نا؟ سفر میں کیا ہوتا ہے، ہر لمحے نئی جگہ، نئے لوگ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور عموماً سفر کے دوران انسان اپنے وطن، اپنے ملک سے دور ہوتا ہے، تو غلط کام کرتے وقت احساس نہیں ہوتا، نہ بدنام ہونے کا نہ رسوا ہونے کا. وہی واقعہ یاد کیجیے جو آپ کو 2 جوانوں کا سنایا تھا جو مدینہ سے ٹرکی گئے. کیا سوچا؟ اس سر کس نے ہمیں دیکھنا، جو مرضی گل کا پاڑا کر لے. تو لہٰذا سفر کی دعا میں اللہ کے نبی نے کہا، یہ لمبی دعا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کی دعائیں، پڑھا کبھی آپ نے کہ نہیں؟ اللهم إني أسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا البر والتقوى. آپ دیکھیں بر اور تقویٰ کی بات ہے, تو جب بھی پڑھتے سفر ظاہر ہے روزی ہوتا ہے الحمدللہ. گھر سے ادھر آتے ہیں, پتہ نہیں آپ پڑھ کے آتے ہیں کہ نہیں. کتنے لوگوں نے آج پڑھی تھی یہ دعا گاڑی میں بیٹھ کر؟ بس وہی آتی ہے. اب کیوں ہم بڑھے ہوں, ہم آگے کیوں بڑھے؟ آتی جو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. توبہ توبہ, ہم اتنی لمبی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ تو پاکستان جانے کے لیے پڑھتے ہیں نا. لمبا سفر ہو تو لمبی دعا اور چھوٹا سفر ہو تو چھوٹی. آپ کا اپنا فائدہ ہے. اب دیکھیے, کل ہم درمن گئے ہوئے تھے, جاتے ہوئے ہارڈلی 35 منٹ لگے. میں نے کہا خامخی شور مچاتے ہیں لوگ, فلاں جگہ دور ہے فلاں. جب کوئی مجھے کہتا ہے نا گھنٹے کا سفر ہے, میں دل میں سوچتی ہوں دیکھنا یہ آدھے گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. اتنی جلدی ہم پہنچ گئے ماشاء اللہ. واپسی پہ جب ہم نکلے وہاں سے تو ٹریفک ٹائم تھا, سفر تو وہی تھا, لیکن ٹریفک میں اسٹک ہوئے تو میرے حالے 15-20 منٹ ایکسٹرا لگ گئے ہمارے. تو میں نے سوچا یہ دعائیں کتنا کام دیتی ہیں. اور وہ بچی جو لے کے ساتھ گئی تھی وہ ہر ویک آتی ادھر ماشاء اللہ, تو کہنے لگی کہ میں بعض دفعہ 30 منٹ میں بھی پہنچ جاتی ہوں, جب نکلوں تو ساری روڈز کلیئر ہے. تو آپ کہیے بس میں نہ بودا ہوں کہ اللہ اس کے بود اس کی دوری کو کم کر دے. اللہ کرنے پہ قادر ہے. یہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے جو آپ کی زندگی کے راستوں کو آسان کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اب آخری ٹاپک ہے ہمارا اس موضوع کا, تقوی کے فوائد اور ثمرات کے. 22 فوائد ہیں جس کو اگر آپ الگ الگ کریں گے نا تقریباً 30 بنیں گے. 22 کی سوچ کے ساتھ ہے, کیونکہ اس میں ایک میں دو دو بھی ہیں. بعض دفعہ میں ان کا خلاصہ کراؤں گی, بک میں سے آپ خود پڑھ لیں گے. 397 پیج سے لے کر 420 پیج تک یہی ٹاپک چلے گا اور بہت کامن ہے. اس کو تھوڑا سا مختصر کرنے کی وجہ بھی ہے کہ اس موضوع پہ درس موجود ہیں. کئی جگہ درسوں میں بات ہوئی تقوی اور اس کے فوائد, اور اتنا ایزی ٹاپک ہے یہ. قرآن کی صرف آیتیں تقوی والی جمع کر لیں تو الحمدللہ یہ موضوع پورا ہے. لیکن ہمیں اس وقت یہاں اس کو اس سوچ سے سننا ہے کہ اتنا کچھ تقویٰ کا سن کر کیا اب ہمارا یہ دل کر رہا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, یا پھر ابھی ہمیں مزید موٹیویشن کے لیے اس کے فوائد کو جاننے کی ضرورت ہے. تو پیچھے بات ہو گئی کہ تقویٰ جو ہے اصل میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی بات ہے. اور آپ نوٹ کریں گے سب سے زیادہ جو حکم ہے نا قرآن میں وہ تقویٰ کا ہے, یعنی سیرہ امر, فعل امر کہہ لیجیے, انٹروگیٹو کہہ لیجیے, حکم کے اتفاق کہہ لیجیے, سب سے زیادہ تقوی. اتق اللہ, تقوی اختیار کرو. اور پہلا حکم ہی دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلی آیت. آپ کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ الگ ہے, قرآن جو اصل میں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. آپ کہہ لیجیے کہ ایک چھوٹا سا صحیفہ تھا سورت فاتحہ, وہ قرآن کے شروع میں رکھ دیا گیا. اصل قرآن پہلی جس آیت سے شروع ہوتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. تو وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ متقین کون ہے؟ ہدایت کی طلب رکھنے والے, خود کو بدلنے والے, خود سے جنگ کرنے والے لوگ, کہ وی وانٹ ٹو چینج اور سیلف, وہ متقی ہیں. تو لہذا قرآن پاک میں تقویٰ کا بہت زیادہ حکم ہے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا مجھے وصیت کرے, تو آپ نے کہا تم کو چاہیے کہ تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو, کیونکہ تقوی اپنے اندر ساری بھلائیاں لے کر آتا ہے. اور یہ سچ ہے, ایک دفعہ آپ کے اندر تقوی آ گیا باقی خیر کے سارے خزانے خود بخود آ جائیں گے. اسی طرح ابو سعید سے ہی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا مجھے وصیت کریں, تو انہوں نے کہا ٹھیک, تم نے مجھ سے وہی پوچھا جو میں نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا, تو میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ اللہ کا تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے, یعنی اللہ کا تقوی ہی اختیار کرو. اسی طرح ابن مسعود سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے وہ شخص ہمیشہ بھلائی سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے جب تک کہ تقوی اس کا شعار بنے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے. نوٹ کیجئے گا, بھلائی کرنا یعنی گڈ ڈیڈز کو انجوائے کون کرتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو. مارے باندھے تو ہم کر ہی لیتے ہیں, بوجھ بھی ہے, مجبوری ہے, نہ کیا تو مارے جائیں گے, لیکن انجوائے وہی کرے گا اپنی نیکی کو جو اللہ سے ڈرے گا. ہمارے اسلاف میں کسی نے اپنے بھائی کو وصیت کے طور پہ کچھ لکھا, جس کا خلاصہ کیا تھا, کہتے ہیں کہ تم کو اور خود کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا جو مسافر راستے میں کھانے کے لیے رکھ لیتا ہے. تو اس کو ہر بھلائی تک رسائی کے لیے رہبر بنا لو, ہر شر سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا آلہ کار بنا لو, اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کے لیے سیسے نجات کا ذریعہ ہے جس سے ان کو خدشہ ہو اور توکل اس جگہ سے حصول رزق کا برکت. یعنی مراد یہ ہے کہ تقوی سے رزق بھی مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اسلاف تھے نا اپنی ٹیمز کو تیار کیسے کرتے تھے. یہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہے آپ کے لیے ادھر کہ بعض دفعہ لوگ ٹیکنیکل تھنگز پہ بہت بات کرتے ہیں نا, ٹیکنیک سکھاتے ہیں. مثال ہے آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے میٹنگ شروع کی اور آپ کو فوراً کہا آپ اپنے پاس ایڈوسٹی کیجئے, ڈاؤن لوڈ کیجئے, یہ کریں وہ کریں, کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اسکل سکھاتے ہیں لوگ. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, کدھر بھیج رہے ہیں, لشکر کو بھیج رہے ہیں. یعنی جو بھی لشکر تھے فوج کی لیڈر بن کے جاتے تھے کہاں بھی تو ان کو لکھتے کیا تھے, یہ سکھاتے تھے کہاں تیر پھینکنا, کتنی تلواریں ہیں, سامان رکھا ہے کہ نہیں, گولیاں ہیں کہ نہیں, چیک کر لو. ہم انتظامات میں الجھے رہتے, پروگرام ہو رہا ہے, مائک رکھا نہیں, یہ رکھا نہیں, وہ رکھا نہیں, کرسیاں رکھی, میز رکھی. چھوڑیے ان سب چیزوں کو, یہ بات کی بات ہے. پہلے کیا کرو, کہتے میں نے تم کو اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام و فرائض و واجبات کی پابندی اور تمہیں دین و ایمان کی امانت کی پاسبانی کی ذمہ داری سونپی ہے. دیکھیں کتنے کندھے بھاری کر دیے آپ نے اس سربراہ کے. آپ کسی لیڈر کو, گروپ لیڈر کو, کسی کلاس انچارج کو, کسی ایونٹ انچارج کو, کسی برانچ مینیجر کو آپ یہ حکم دے دیں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری رکھی, تو وہ تو مسکرانا بھول جائے گا. جہاں ہم لڑتے ہیں نا عہدوں کی فائٹ پہ عام زبان میں, وہاں بندہ جھک جاتا ہے اس ذمہ داری کے احساس سے. اور یہ بہت بڑا فرق آپ نے بھی دیکھا ہوگا. الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. آج تک کسی پلیٹ فارم پہ دنیا کے کسی ملک میں ہم نے اپنے اسٹاف میں جھگڑے نہیں دیکھے. اللہ کا شکر, اللہ بڑی بات سے بچائے, نظر سے بھی بچائے, حسد سے بھی بچائے. ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتے ہیں. یہ سب جگہ, یہ آپ کی صرف بات ناروے والوں کی نہیں ہے, ہر جگہ کا اسٹاف ایسے ہے شیر و شکر. کیوں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کا تقوی. کوئی نہیں روکتا ان کو. آپ کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی فارم فل کرائے میں آپ سے کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے تو پولیس میں دے دیا جائے گا, چھوڑ دیا تو یہ ہوگا, آپ قسم کھائیں آپ نے ہم سوت لیا اور آپ نے ہم سے پلیج کی اور بیعت لی اور ٹوٹ گئے, یہ کیا باتیں ہیں؟ چھوڑیے, اس طرح تو اللہ نے رشتے بھی نہیں جوڑے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جوڑے جیسے اللہ کے نبی نے جوڑا تھا. کس کو؟ کسی کو پتہ میرے ذمے سے کیا بات آئی ہوگی, صرف قوائف سے بات کر رہی ہوں. تین دن تک باندھے رکھا سماما کو, قیدی بنا کر روز آ کر اسلام پیش کرتے. یہاں سماما کیا دل کا حال ہے, کہا چھوڑ دو مجھے میں چلا جاؤں گا. اپنی بڑائی میں تو اللہ کے نبی کو دیکھتے بھی نہیں تھے, اور وہ صرف آپ کے صحابہ کا ڈسپلن دیکھتے رہے اور ان کی سمے نہ واتانہ دیکھتے رہے اور دین کی کوششیں. اور جب تیسرے دن ہم نے کہا جائیں سماما آپ آزاد ہیں, تو ہاتھ دھوئے, ادھر سے شاور لے کر آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. کب قید سے نکال کر آپ نے مجھے اپنا قیدی کر لیا. یہ ہوتی ہے سما بسر. یہ کاغذوں پہ لکھا کیا پھاڑ کے پھینک دیجئے. جس نے نہیں ماننا نا وہ لکھے ہوئے کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. یہ صرف ایک سسٹم کے لیے انسان کر لے تو بڑی بات ہے, ادروائز آپ کبھی کاغذوں سے لوگوں کو نہیں جوڑ سکتے. ڈرتے تو بہت ہیں لوگ اس چیز سے, لیکن اصل چیز جو کسی ٹیم کو کسی گروہ کو جوڑ کے رکھتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہمیں نکالیں گے, ہم نے نہیں نکلنا, کیونکہ ہم نکل گئے تو ہم کوڑیوں کے مول بکیں گے. وہی آپ کو یاد ہے ایک آج کی بات میں کلاس نہیں تیری بات بھی ہوئی تھی, ایک مکینک تھا موٹر صحیح کر رہا تھا, تو ایک پرزا تھا چھوٹا سا لوہے کا, اس کو گاڑی میں فکس کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اس کی جگہ پہ پورا نہیں آ رہا ہوگا, کچھ ہوگی گڑبڑ. تو اس لوہے کے ٹکڑے کو کیا کہتا, کس کو یاد ہے؟
وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر لگ جاؤ گے تو کام کی ہو جاؤ گے, کرنا ہو.
شاباش, بالکل صحیح یاد ہے آپ کو. کہنے لگا سیدھا ہو کے لگ جائے اس گاڑی میں ورنہ بیکار بھاؤ بکو گے. کباڑیا آئے گا, یہ لوہے کا ٹکڑا چند ٹکوں کے مول بکے گا, اس گاڑی میں لگو گے تم گاڑی کا حصہ بن جاؤ گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کس طرح تقوی کی باتیں کرتے تھے کہ پھر کبھی ان کی ٹیموں میں کبھی دھمکے نہیں, ایک سے دو, دو سے چار نہیں ہوتے تھے گروہ, پھوٹ نہیں پڑتی تھی. وجہ کہ اللہ کے لیے جوڑتے تھے اور ان کو ذمہ داریوں کا احساس دلا دیتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ اس میں کہہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس کتاب مقدس کا تم کو امین اور محافظ بنایا ہے اس کی اس طرح حفاظت کرتے رہنے کا طریقہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. صرف باقی مینجمنٹ کے معاملات کو نہیں دیکھنا, جو میسج دینے جا رہے ہو اس کتاب کو بھی نہ بدلنا. ہماری اصطلاح میں یہ بات سمجھ آتی ہے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے وہ بندے کو پھر سیدھا رکھ دیتا ہے. کون کسی کو روک سکتا ہے؟ کل کسی جگہ ایک میسج تھا, ہماری ایک نئی کلاس ہے تو انہوں نے یعنی بہت اچھی سسٹر ہے، مجھے پورا یقین ہے، تبھی میں نے ان کو اجازت دی کہ وہ پڑھائیں. تو انہوں نے کوئی ایسا میرے سے سوال پوچھا کہ ان کو کسی کی طرف سے آیا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہم گروپ میں بھیجنا چاہتے ہیں، کسی میں تو بھیج دیں. تو میں نے بغیر کسی لیلو لپٹ کے یا یہ کہ وہ مائنڈ کرے، میں نے کہا کہ دیکھیے بہت شکریہ آپ نے مجھ سے پوچھا، جزاک اللہ خیر، لیکن آپ ابھی بالکل اپنی ریکارڈنگ آگے شیئر نہیں کریں گی جب تک وہ پوری بھیجیے. ہم اپنے 4-6 پرانے نئے پرانے ایڈمنس کو بھیجیں گے، وہ سنیں گے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا پہلا سال ہے، آپ فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہی ہیں، کہیں یہ جذبات بڑھ جاتے ہیں کہیں کچھ نہ کچھ. میں نے کہا جب تک 4-6 لوگ آپ کی ریکارڈنگ سنیں گے، پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوگی، پھر گروپس میں جائے گا. اب وہ ناراض ہوں گی، روٹھیں گی، مجھے یقین ہے وہ نہیں ہوں گی، وہ میرا شکریہ بولیں گی. ورنہ دیکھیں نا وہ اپنی ریکارڈنگ، جس میں مثال ایک انسان کبھی کوئی ٹنگ سلپ کرتے، آپ اس کو 100 گروپس میں بھیج دیں تو 100 غلطیاں ہو گئی نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، چھانٹیں لوگوں کو، ان کو ٹرم کریں تاکہ وہ آگے اچھا کام کریں. ہم تم بھی کر لو اس کو کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، آپ کو بعد میں پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. تو کھچڑی تو پک جاتی ہے نا، وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہتا. اسی لیے صحابہ کرام ہمیشہ ان کو یہ دعوت دیتے تھے. اگلے پیج کے شروع کے جملے ہائی لائٹ کریں، بہت خوبصورت ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نبیوں کا وارث کہا گیا. کون ہوتے ہیں نبیوں کے وارث؟ علماء کرام. تو علم والے تقویٰ کے ساتھ جڑے ہوں گے تو نبیوں کے وارث ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے نبیوں کی مرافقت ملے گی، اور تقویٰ ان کے چہروں پر شادابی کا باعث ہوتا ہے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے چہرے کھلے رہتے ہیں؟ چہرہ کیسے کھلتا ہے؟ تقویٰ کے ساتھ کھلتا ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنے والے کا چہرہ کھلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چہروں پر تقویٰ کی وجہ سے شادابی چھائی رہتی ہے. یہ تقویٰ ہے جو انہیں دیدار الہی سے مشرف ہونے کی سعادت برسے گا. یہ ہائی لائٹ کیجیے گا. لفظ اتنے مشکل ہوتے ہیں اردو کے کہ وہ لذت نہیں آتی، اپنے لفظوں میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. کیا خلاصہ ہے؟ کہ تقویٰ والے ہی اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے. سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں. اور تقویٰ مصیبتوں اور فتنوں سے بچنے کا بھی ذریعہ، اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کا وسیلہ. تو کیا پتہ چلا کہ تقویٰ حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے، اور تقویٰ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ. آپ 1-2-3 کرتے جائیں. پہلا فائدہ، اللہ کی رحمت ملے گی. اور حضرت سلمان فارسی کی وہ مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، اور رحمت کے ہر حصے کا حجم آسمان و زمین کے بیچ میں پائے جانے والے خلا کے برابر ہے. امیجن کریں، اس زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال ہے. تو اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہوئے، اور ہر حصہ 1 پورشن کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک. کچھ حصے کو اپنی مخلوق کے بیچ میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور وحشی جانور بھی ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اور عام مخلوقات بھی رحم کرتی ایک دوسرے پہ. لیکن قیامت کے دن وہ اپنی رحمت کو متقین کے لیے مخصوص کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن متقین کے ساتھ اس دنیا کے رحم و کرم سے 99 یعنی 99 حصے زیادہ کا معاملہ کرے گا. یعنی اس دن متقیوں کے لیے اس کی رحمت جوش میں ہوگی. کتنا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ بندے پہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی. دوسرا فائدہ تقویٰ کا کیا ہے؟ کہ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. سورت مائدہ کی آیت 27 جو حابیل اور قابیل کے واقعے میں آتی ہے، آدم کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے. تو اس میں کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. اسی طرح ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سائل ان کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا، تو بیٹے کو کہنے لگی اس کو 1 دینار دے دو. بیٹے نے دے دیا، سائل کو دینار دیا، وہ چلا گیا. ابن عمر کے بیٹے عقیل نے فرمایا، ابا جان آپ کی طرف سے اللہ اس کو قبول فرما لے. یعنی باپ کو صدقہ کرتا دیکھ کر بیٹا ان کو دعا دے رہا. یہ سن کر ابن عمر نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ تک قبول کر لیا، یا میرے ایک درہم کا صدقہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام تک شرف پا گیا، تو یہ مقبول بارگاہ الہی ہونے کی پوشیدہ کیفیت میرے نزدیک موت سے زیادہ مرغوب نہ ہوتی. تم کو کچھ پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت کی منزل کس کو ملتی ہے؟ بے شک وہ متقیوں اور پرہیزگاروں کو ملتی ہے. بات واضح ہوئی؟ یعنی صرف میرا 1 درہم قبول ہو جائے، اور صرف میرا 1 سجدہ قبول ہو جائے، تو یہ بات مجھے موت سے بھی پیاری ہے. ان کو موت اچھی لگتی تھی، یعنی وہ کہتے ہیں صرف ایک قبول ہو جائے تو مرنا چاہتا ہوں, یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں نا بیڑا پار, اے اللہ بس میرا ایک سجدہ قبول کر لے پھر مجھے موت دے, یہ مطلب تھا. یہ جو میرا آپ کا موت سے ایک آنکھ مچولی کا دور چلتا ہے نا, بیمار نہ ہو جاؤں ڈاکٹر کو دکھاؤں, یہ اصل میں تقویٰ سے دوری ہے. کہتے ہیں صرف ایک سجدہ میرا بس قبول ہو تو پھر بسم اللہ کر لے جا مجھے. تبھی تو آپ دیکھیں نبی خوشی خوشی جان دیتے تھے. اللہ اکبر. تیسرا فائدہ کیا ہے, دنیا کے عذاب سے بھی انسان بچ جاتا ہے. حامیم سجدہ کا نمبر آیت کا نوٹ کر لیں, آیت 18 حامیم سجدہ. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ ہم نے ایمان والوں کو اور تقویٰ والوں کو بچا لیا. چوتھا فائدہ کیا ہے, کہ اللہ کی رضا, گناہوں کا کفارہ, جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ تقویٰ. اب آپ دیکھیں اگر آپ گنے تو اسے ایک ٹائٹل میں 1, 2, 3 آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں اشارہ کیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے, سورت مائدہ آیت 65, ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے. ولادخلناہم جنات النعیم, اور ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے. پھر اسی طرح سورت طلاق آیت نمبر 5, ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا. پھر اسی طرح تقویٰ کا فائدہ, قیامت کے دن کی ہولناکی اور گھبراہٹ سے اللہ محفوظ رکھے گا. سورت انبیاء 103 اس کی دلیل ہے, انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی, اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. پھر اسی طرح تقویٰ کی وجہ سے جہنم سے نجات ہے, اس کی دلیل سورت مریم 71 اینڈ 72, پل صراط کا ذکر ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے اور یہ آپ کے رب کے ذمہ قطعی بات ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو تقویٰ اختیار کرتے تھے, اور ظالموں کو اس میں ہی گھٹنوں کے بال گرا چھوڑ دیں گے, کس میں؟ جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. پھر اسی طرح متقین کو جنت کا وارث بنایا جائے گا, سورۃ آل عمران 133, وجنتن اردخ السماوات والارض اعدت للمتقین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اس شخص کو جو متقی ہو, سورۃ مریم 63, تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا. سورۃ قاف 31, وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید, اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور کچھ دور نہ ہوگی. دیکھیں کبھی غور کرتے ہیں کہ ہر دوسری آیت میں تقویٰ کا لفظ آ جاتا ہے, خاص طور پہ جنت کی آیتیں. پھر سورۃ نبا 31, ان للمتقین مفازا, متقیوں کو اللہ تعالیٰ مفاز دے گا یعنی کامیابی دے گا. سورۃ قمر 54, ان المتقین فی جنات و نہر, بے شک بچ کے رہنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اور سورۃ زمر آیت 73, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, گرو در گرو لوگ آئیں گے, یعنی اللہ ان کو پیدل نہیں چلائے گا بلکہ ان کو سواریوں پہ بلائے گا. پھر سورۃ مریم آیت 85, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے. سوچیں آپ کی آج رات دعوت ہے اور ہوسٹ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. کیا آپ کا پروٹوکول ہوگا؟ کیا آپ کی شان ہوگی؟ سورہ زخرف 67, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, آج کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر الا المتقین. تو ایک فائدہ کیا پتا چلا, تقویٰ سے دوستیاں آخر تک قائم رہیں گی. اور حقیقت ہے جب دنیا داری نکل جاتی ہے تو دوستیاں بھی دیر پا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح تقویٰ والے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بٹھائے جائیں گے. سورۃ ہجر آیت 45 سے 47, ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین, اور اللہ ان کے دلوں کے کینے بھی نکال دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. پھر اسی طرح تقویٰ والوں کو جنت میں وہ جو چاہیں گے ملے گا. اس کی دلیل سورۃ نحل 31, جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون. ذرا 3 سیکنڈ سوچیں, آپ کے شوہر کہہ دیں آج کہ آپ بیگم جو مانگیں گی آپ کو ملے گا, تو ان کے پاس کچھ رہے گا بےچاروں کے پاس؟ سچی بتائیں جی آپ, پھیل ہی جاتا ہے, بہت ہی پھیلتا ہے. اتنی سی لڑکی آتی ہے پھیل کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو شوہر بےچارے کے تو وہ کہتے ہیں اس کے جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بس شوہروں کو اتنا نہ ستاؤ تو وہاں جو مانگو گی تم کو مل جائے گا. پھر اسی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے بالا خانے ہیں, ملٹی سٹوری گھرز ہوں گے. سورہ زمر 20, لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. پھر اسی طرح سے جو لوگ اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں ان کو بھی یہی کچھ ملے گا. سورت مرسلات 41-43, ان المتقین فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں ہوں گے. پھر اسی طرح سورت بقرہ 212 میں پتہ چلا کہ متقی لوگوں کو اللہ وہاں عزت دے گا, رتبے دے گا. زجن للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. یہ تو تھی قرآن پاک کی چند آیات جس میں تقویٰ کا ذکر تھا. اب احادیث سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہم آج تقویٰ کا ٹاپک کر رہے تھے, ہمیں اس کو ٹائم کی وجہ سے روکنا پڑا, تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. جتنا اللہ تعالیٰ نے آج کے لیے ہمارے لیے لکھا تھا تو الحمد للہ ہم نے لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. بہت ہی خوبصورت تھا, تو کیا پتا چلا آپ کو, آپ کیا سیکھا آج کے اپنے سے؟ ہم نے پہلے تو اسی کو کنٹینیو کیا کہ تقویٰ کیسے کا حصول کیسے کرنا ہے, کیا کیا ہم کام کریں. تو اس میں آج ہم نے جو شروع میں دیکھے دو چیزیں, کہ روزے رکھے ہیں نا, اور پھر کہ حلال کا خیال رکھے. بالکل ہاں بالکل, انسان کو یہ احساس پیدا کر لیں, اپنی ایکٹیویٹی میں رکھیں اس کو, ہے نا. پہلے بھی ہم نے بارہا اس کو کیا, لیکن وی نیڈ ریمائنڈر اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے نا, کہ لکھ کے کہیں لگا لیں اس کو خوبصورت سے لفظوں میں, کہ اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ کی محبت. صحیح بات ہے کہ جس سے پھر ہم محبت سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر ہم اللہ کی ناراضگی سے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرتے, تقویٰ والے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کتنی دیدار کر سکیں گے نا. کتنا یہ موٹیویٹنگ چیز ہے, ہم میں سے کون ایسا جس کو اس چیز کی نہیں طلب نا. تو پھر اگر اس کے لیے ہم پہ محنت شروع کر دیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ, اور پھر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جلوت میں, خلوت میں, سفر میں, خضر میں, ہے نا, جہاں بھی ہوں ہم بس یہ احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کا تقویٰ ہمیں مل جائے. پھر اس کے ہم نے ثمرات پڑھے آج, ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے. کون کون سے دیکھے آج ہم نے, سبحان اللہ, جو اللہ کے جو ہے نا دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں جو متقین ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ, کس کو نہیں ہم میں سے چاہیے, جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا دوست ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے, ہے نا. تو آج ہم نے کون کون سے دیکھے ہیں, کوئی سا جلدی سے لکھیں کیا کیا اللہ کی رحمت کا ہوگا. تقویٰ جو ہے, تقویٰ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور اعمال کی جو قبولیت ہے وہ تقویٰ کی بنا پہ ہے نا. پھر دنیا کے عذاب سے نجات کا سبب ہے تقویٰ. پھر اب گناہوں کا کفارہ ہے ہمارا, اور جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہے نا, یہ سارا ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم, اللہ تعالیٰ ہم تقویٰ, پہلے ہمیں تقویٰ دے, پھر اس تقویٰ کے بنا پہ ہم ساری یہ چیزیں ہیں نا. کتنی زیادہ اس میں وہ ہے ہمارے لیے موٹیویشن. تو اپنے گولز میں ہم لکھیں کہ, اور کبھی بھی یہ نا تقویٰ کے پھر بھی آگے درجات ہے نا ہم نے, کہ تقویٰ کے بہترین درجے پہ ہم ہوں,
ہے نا, ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ پھر اس کے درجے ہیں قیامت کے دن کی ہلاکی سے نجات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے مالا مال کر دے, ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں. واقعی جو ہماری یہ اصلاح کا سفر ہے, یہ دل پہ لینے والے ہمارے سیشن ہیں, اور اس کو ہم بس نوٹس تک نہ رکھیں, اس کو پھر اپنے 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 اوپر اپلائی کریں اور دوسروں کے لیے بھی ہم ہٹس کریں نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہم یہ پیغام پہنچا سکے, ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ ہمارا کلاس کا جو ٹائم بھی ہے وہ بھی آپ کا پورا ہوا, تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اسی لیے اس کو کنٹینیو کریں گے, بہت ہی خوبصورت ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. کتنے سارے بتایا سازہ جی نے کہ 22 ہیں, لیکن اگر ہم اس کو کر لیں آگے بھی, وہ اس طرح کہ وہ کئی کئی جیسے یا ایک ہی پوائنٹ میں تین کی چیزیں تھیں نا, کہ گناہوں کا کفارہ, جہنم سے نجات اور جنت کا سول, تو یہ ایک میں تین ہے تو 30 ہیں, اور سب سے زیادہ قرآن میں اس کا حکم بھی ہے نا. تو ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے اپنے پاس لکھتے جائیں, اور پھر اس کو شیئر بھی کریں آگے ضرور, ٹھیک ہے نا. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ساتھ میں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم دوڑے, نیکیوں میں تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ہے نا, پوری زندگی تقویٰ پر ہی گزارے. آمین. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام, اللهم اني اسالك, اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا الہی آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا
لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار